سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. سورة تغابن، آیت نمبر 12. ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ، تمہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو سیدھا رکھتے ہیں، سنبھالتے ہیں اس کے دل کو، اسے مصیبت پہ وہ کچھ کرنے کی توفیق دیتے ہیں جو مصیبت کے وقت ایک مسلمان کا کردار ہونا چاہیے. واللہ بکل شیئن علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. اس آیت پر تقریباً دو تین ہفتوں سے بیان چل رہا ہے، آج اسی موضوع کو انشاءاللہ مکمل کروں گا، پھر اگلے درس میں اگلی آیات. اس پر بیان چل رہا تھا کہ انسان کا دل دیندار ہے یا اوپر اوپر سے دیندار ہے، اس کی کچھ علامتیں ہیں. کچھ علامتیں تو بیان ہو گئی تھیں پچھلے دونوں دروس میں، کچھ علامتیں آج کے درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ. پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ جب کوئی مصیبت پہنچے، اس پہ بہت زیادہ واویلا کرنا، شور مچانا، ہائے ہوئے کرنا، یہ بھی دنیا کی محبت کی علامت ہے. اس کی علامت ہے کہ اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا. اس پر ایک مثال دی تھی کہ اس دنیا میں مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت ماں کا بچہ اس سے جدا ہو جائے، فوت ہو جائے. کیونکہ ماں کو اپنے چھوٹے بچے سے جتنی محبت ہوتی ہے، اتنی کسی کو کسی سے نہیں ہوتی. ایسے موقع پر بھی شریعت نے ماں کو صبر کی توفیق دی ہے، اور جن ماؤں کا دل واقعتاً دیندار ہوتا ہے، ان میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی، وہ اس مصیبت پہ صبر کرتی ہیں. ہمارے بڑوں نے ایک بات کہی ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ. دیکھیں، جب انسان دنیا سے محبت کرتا ہے تو اس کی طبیعت میں خود بخود لالچ پیدا ہوگی کہ میں یہ دنیا زیادہ سے زیادہ کیسے حاصل کروں. اگر اس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، محبت نہ ہونے کا مطلب بھی سمجھ لیں، دنیا سے محبت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا سے نفرت ہو. کیونکہ اگر دنیا سے نفرت ہوگی تو پھر دنیا میں رہنے کا دل ہی نہیں چاہے گا. جب دل ہی نہیں چاہے گا تو کھانا کھانے کا دل چاہے گا ہے بھائی؟ شادی بیاہ کا دل نہیں چاہے گا، کاروبار کا دل نہیں چاہے گا، پھر تو دل چاہے گا کہ کسی طرح کوئی بم پھٹے اور میں اس میں مر جاؤں. تو پھر تو مسلمان قوم نہ ترقی کر سکتی ہے، نہ زندہ رہ سکتی ہے، سارے ہر چیز میں پیچھے رہ جائیں گے. ایسا آدمی تو دنیا کے کسی کام کا ہوگا ہی نہیں. لوگ کہیں گے تو جلدی مر جا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ جو علماء کہتے ہیں نا کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ، دنیا سے محبت نہ کرو، اس کا ایک مطلب ہے. کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا سے محبت یہ انسان کی فطرت ہے، اور شریعت کسی ایسے کام کا حکم نہیں دے سکتی جو آپ کی فطرت کے خلاف ہو. تو شریعت کیسے حکم دے گی کہ دنیا سے ذرا بھی محبت نہ کرو؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اعتدال سے زیادہ محبت نہ کرو دنیا سے، کرو مگر اعتدال سے، میانہ روی سے، حدود سے تجاوز نہ کرو، جتنی ہے اتنی کرو۔ آپ کو ایک ڈش بڑی مزے کی لگتی ہے، میں اس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے سمجھ میں آئے گی بات کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ آج کل تو پنجاب میں بھی بریانی کا لفظ متعارف ہو گیا ہے، پہلے پنجاب والے نہیں جانتے تھے کہ بریانی کیا ہوتی ہے۔ نام سنا ہوا تھا کہ جی کراچی کی سب سے مشہور ڈش کیا ہے، بریانی اور نہاری۔ پنجاب میں نہ نہاری تھی نہ بریانی تھی، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اب بھی بریانی نہیں ہے پنجاب میں۔ جو کراچی میں بریانی کا مزہ آتا ہے وہ پنجاب میں کیا پوری دنیا میں کہیں نہیں آتا۔ میں نے سعودی عرب میں بھی ہوٹل میں بریانی تلاش کی، لکھا ہے بڑا بڑا بریانی، مگر جب کھاؤ تو وہ بریانی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال پنجاب میں مشہور، کہ بھائی پہلے، اب تو ہو گیا، پہلے نہیں ان کو پتا تھا۔ ہمارے ایک پنجاب سے رشتہ دار آئے، وہ ہمارے کسی رشتہ دار سے ملے اور کہا کہ یار بریانی کا بڑا نام سنا ہے، بریانی بریانی بہت سنا ہے میں نے، تو آج مجھے ذرا بازار لے کے جاؤ اور بریانی کھلاؤ، آج بازار لے کے جاؤ اور بریانی۔ ان کا خیال تھا جتنی مشہور چیز ہے اور اتنا نام ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگی، کیا چیز ہوگی وہ، جس کھائیں گے تو انگلیاں چاٹتا رہ جاؤں گا اور انگلیاں کھانے کا دل کرے گا، بہت زیادہ شہرت سنی ہوئی تھی۔ تو وہ اسے لے گئے اسٹوڈنٹ بریانی، وہاں صدر میں مشہور بریانی ہے، بیٹھ کے کھایا پیا اور جی کولڈ ڈرنک، اس کے بعد نکل آئے گھر آنے لگے۔ اس نے کہا بھائی میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ مجھے بریانی کھلائیں، وہ تو کھائی نہیں ہم نے، اور آپ مجھے کھانا کھلا کے گھر لے جا رہے ہیں۔ وہ بیچارے سر پکڑ کے بیٹھ گئے، بولے ابھی کیا کھایا ہے؟ اس نے کہا یہ تو چاول کھائے تھے، مرغی کے چاول تھے، پلاؤ سے ملتی جلتی کوئی چیز ہے، ڈفرینٹ تھی، مگر بریانی تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہی بریانی ہے۔ اچھا یہ ہے، ہم پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے کیا ہوگی، چاول ہیں، گوشت ہے، تھوڑا سا مسالہ چینج ہے اس میں، تو مطلب یہ تھا۔ تو انہوں نے بتایا کیا مزیدار نہیں تھی؟ انہوں نے کہا مزیدار تھی مگر اتنی نہیں جتنی شہرت ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں، مزیدار تھی، ممکن ہے کوئی یوں کہہ دے کہ پلاؤ سے زیادہ مزے کی ہوتی ہے، مگر جتنا نام ہے نا بریانی بریانی بریانی، وہ اتنی نہیں ہے کہ اس کے لیے انسان پنجاب سے چل کے کراچی آئے۔ آئے کسی اور کام سے تو ضمناً بریانی بھی کھا لے ٹھیک ہے، جیسے لوگ یہاں سے مچھلی کھانے جاتے ہیں حیدرآباد، کہتے ہیں اتنا ٹیسٹ ہے کہ اس کے لیے کراچی سے اگر حیدرآباد سفر کریں تو یہ جو ہے نا مہنگا سودا نہیں ہے، وہ جب مچھلی کھاتے ہیں تو یہ سفر کیش ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بعض چیزیں اچھی لگتی ہیں، مزیدار ہوتی ہیں، مگر اتنی نہیں جتنی بیان کی جاتی ہیں۔ بھائی گریوی جو کراچی میں رہتا ہے وہ کھا لے، جو نہیں رہتا تو اس نیت سے اپنا مکان بیچ باچ کے کراچی نہ آئے کہ مجھے یہاں بریانی کھانے کو ملے گی۔ اب کوئی پنجاب سے کوئی بیوقوف یہ سوچ کے کراچی آ کے سیٹل ہو جائے کہ میں اپنا کاروبار بزنس چھوڑ کے کراچی آ رہا ہوں چونکہ یہاں بریانی ملتی ہے اور یہاں کی بریانی پنجاب کی بریانی سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے لوگ کہیں گے اتنی بھی اچھی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے، اتنی بھی اچھی نہیں ہے کہ تو وہاں سے چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ جا۔ اسی طرح اتنی بھی اچھی نہیں ہے کہ اگر آپ صدر گئے اور بریانی کی دکان بند تھی تو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں غم سے، کوئی بات نہیں، نہاری کھا لو، کوفتے کھا لو، حلیم کھا لو۔ اب وہ کہے نہیں یہ تو بریانی نکل گئی، بھائی اچھی ہے، مزے کی ہے، اتنی نہیں کہ نہ ملے تو ٹینشن شروع ہو جائے، غم شروع ہو جائے، برین ہیمریج سے مرنے لگے۔ تو ایسے موقع پر کیا کہا جائے گا ایسے شخص کو، کہ بھائی بریانی سے محبت نہیں کرو، کیا مطلب، کرو مگر اعتدال سے۔ تو اللہ نے بھی دنیا کے بارے میں بتایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، زمین پہ جو کچھ بھی ہے اس کو ہم نے مزین کر دیا ہے۔ مزین، مزین پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ دیکھنے میں اچھا لگے، ڈیکوریٹ، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیکوریٹ کر دیا ہے، یہ ڈیکوریشن کا سامان ہے، مگر اللہ نے بتا دیا کہ یہ حقیقت میں اتنا اچھا نہیں ہے جتنا دیکھنے میں لگ رہا ہے۔ دیکھو مزین کسے کہتے ہیں، زینت کسے کہتے ہیں، کہ یہ اوریجنل فیس نہیں ہے، یہ میک اپ ہے، میک اپ اوریجنل میں اتنی اچھی نہیں ہے۔ خواتین کیوں بیوٹی پارلر جاتی ہیں؟ دو قسم کی خواتین، یعنی بیوٹی پارلر جانے سے کسی بھی خاتون کے دو مقصد ہوتے ہیں، اگر بدصورت ہیں تو مقصد ہے ذرا اچھی نظر آؤں، اور اگر پہلے سے خوبصورت ہے تو نیت ہے اور اچھی نظر آؤں۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ نظر اچھی آؤں، یہ نیت نہیں ہوتی کہ میں اگر بدصورت ہوں تو خوبصورت بن جاؤں، یا پہلے سے خوبصورت ہوں تو اور خوبصورت ہو جاؤں۔ نا 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 نا، بیوٹی پارلر والے میں یہ دم نہیں ہے کہ بدصورت کو خوبصورت بنا دے یا خوبصورت کو مزید خوبصورت کر دے، نہ، وہ صرف یہ کر سکتا ہے کہ بدصورت کو خوبصورت دکھا دے اور پہلے سے جتنا خوبصورت ہے اس کو مزید خوبصورت دکھا دے۔ اب اس نے ڈسٹیمپر کے ڈبے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ آج کل خواتین جو میک اپ کرتی ہیں وہ پورے پورے ڈسٹیمپر کے ڈبے خالی ہوتے ہیں ان کے اوپر۔ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ شادی بیاہ میں جب جاتی ہے نا تو اتنا میک اپ، کوئی کالی کلوٹی ہوگی تو وہ بالکل سفید چٹی بن کے جائے گی۔ تو ہوتا کیا ہے، وائٹ کلر کے ڈبے لے کے ڈب 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 پورے ڈبے مار دیے اس کے اوپر۔ ایک کوڈ نہیں ہوتا، تین تین چار چار کوڈ۔ تو کیا مقصد ہے بھائی؟ جتنا اچھے سے اچھا دکھا سکتے ہو دکھاؤ، لیکن حقیقت نہیں بدل جاتی اس سے۔ یہی بات ہے کہ جب منہ دھوئے گی اتر جائے گا بھائی۔ اور آج کل سنا ہے ایسے میک اپ آتے ہیں منہ دھونے سے نہیں اترتے، تو چلو دو چار دفعہ دھونے سے نہیں اتریں گے، بالآخر پسینہ اور یہ ساری چیزیں، ایک وقت تو آئے گا نا کہ اوریجنل چہرہ سامنے آئے گا۔ اب کسی نے بیوٹی پارلر میں جا کے اپنے آپ کو بہت سجا لیا اور بہت کچھ کر لیا، اب کوئی بندہ اس پہ لٹو ہو جائے، کوئی شخص اس پہ عاشق ہو جائے، تو عاشق سے کیا کہا جائے گا کہ بھائی یہ اتنی خوبصورت ہے نہیں جتنی نظر آ رہی ہے، اسے بول جاؤ ذرا تیزاب سے منہ دھو کے آؤ، ڈیٹول سے منہ دھو کے آؤ، کیونکہ اتنے پکے آج کل میک اپ آ رہے ہیں کہ وہ صابن سے منہ دھونے سے اترتے نہیں ہیں۔ تو اس سے بولو ذرا تیزاب سے یا پیٹرول سے منہ دھو کے آؤ، جب اوریجنل چہرہ سامنے آئے گا نا، پھر اگر تمہیں وہ عشق ہوگا، اگر پھر اس شکل کو دیکھ کے عشق ہوا، تو ہم مانیں گے کہ واقعی سچے عاشق ہو۔ ابھی یہ نہیں ہے عشق تمہیں میک اپ سے ہو رہا ہے۔ عقلمند تبھی کبھی ظاہری شکل کو اور ظاہری لباس کو دیکھ کے عاشق نہیں ہوتا۔ لوگ رشتہ لینے کے لیے جب جاتے ہیں کسی کے ہاں، تو بھائی لڑکی کو جب دیکھتی ہیں لڑکے کی مائیں وغیرہ، تو وہ ان کی کوشش کیا ہوتی ہے بھائی؟ اوریجنل حالت میں دیکھیں، اوریجنل حالت، یہ تو بیوٹی پارلر کا کمال ہے، اوریجنل حالت میں دیکھیں۔ کیوں؟ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم دھوکہ کھائیں۔ ہم جو ہیں، دیکھو ایک آدمی گنجا ہے، لڑکی والے لڑکے والے کو دیکھنے آئے، وہ اصل میں تھا گنجا، اب اس نے وگ لگا لی، وگ میں بڑا خوبصورت ہیرو نظر آ رہا ہے، وہ وگ لگا لی، لمبے پٹے والے بال اور اسٹائلش بال اور ایسے سلکی لہراتے ہوئے بال۔ اب لڑکی والوں کو پتا ہے کہ یہ جب وگ اتارے گا تو اتنے بال اس کے سر پہ ہیں نہیں جتنے نظر آ رہے ہیں، اندر کا معاملہ ذرا خطرناک قسم کا ہے، ممکن ہے دو چار بال رہ گئے ہوں، اس پہ بھی ٹریکٹر چلانے کی ضرورت ہے تو مزید دو چار نکلیں گے۔ تو اب لڑکی والوں کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ وگ ہے، وگ اصل یہ نہیں ہے، تو کیا اس کے اسٹائل سے دھوکہ کھائیں گے؟ وہ کتنا خوبصورت، کیسے خوبصورت سلکی بال، ایسے لہراتے ہوئے زلفیں، کوئی دھوکہ کھائے گا اس سے؟ کہیں گے بھائی یہ دیکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن ذرا اس کی ایک، کسی وقت ہم آئیں گے تو وگ ہٹا ہوا بھی دیکھنا ہے ہم نے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کسی ایسے وقت میں دیکھنا ہے جب وگ سر پہ نہ ہو، تاکہ ہم دیکھیں، کیونکہ دولہا جب دلہن سے شادی ہوگی تو ساری زندگی وگ لگا کے تھوڑی بیٹھا رہے گا، کبھی کبھی تو اتارے گا بھی نا، تو بس وہی دلہن کے لیے ایک وحشتناک منظر ہوگا، پتہ نہیں وگ اتار کے لگتا کیا یہ۔ اگر وگ اتار کے بھی جچتا ہے کچھ، ان تھوڑا سا سیٹنگ لگتی ہے، پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر وگ اتار کے عجیب سا بن جاتا ہے، تو بھائی پہلے ہمیں وہ دکھا لو کیسا بنتا ہے، تاکہ ہم دیکھیں ہمارے لیے قابل برداشت ہے یا نہیں ہے. یہاں تھوڑا موضوع سے ہٹ کر ایک علمی نقطے کی بات بتا دوں, باتیں بات سے بات نکلتی ہے. دیکھو میں نے ابھی وک کی بات کی, سب کے ذہن میں آیا نا کہ بال اللہ کی نعمت ہیں, آیا کہ نہیں آیا؟ ہے بھائی, بال کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی. ہمارے ہاں دیندار طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ ٹنڈ کرانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ غلط ہے. جتنے نیک پرہیزگار ہوتے ہیں سارے ٹنڈے منڈے نظر آئیں گے آپ کو, مدارس کے بچے تو ہوتے ہی ہیں اور بھی دیندار. اب خانقاہ جب سے جوائن کی ہے سب سے پہلے سر پہ اس طرح چلا اس. تو ٹنڈ کرانا جو ہے جائز ہے, مگر اس کو ثواب نہ سمجھیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. ایک تو اللہ کی طرف سے کسی کو ٹنڈ عطا ہوتی ہے, بال ہی نہیں نکلے بیچارے کے, اور ایک ہوتی ہے کہ انسان کو بال نکلے تھے انسان کے مگر اس نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی اور بال اکھاڑ لیے. جن کے بال نہیں ہیں وہ مالشیں کر رہے ہیں نکل آئیں, صحیح ہے نا, جن کے ہیں وہ ٹنڈ کرا رہے ہیں. جائز ہے ٹنڈ کرانا, یہاں بھی بعض لوگوں نے اس طرح کیا ہوا ہے, حلق کیا ہوا ہے, جائز ہے, گناہ نہیں ہے, لیکن اس کو ثواب نہ سمجھو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ کوئی شریعت نہیں ہے. شریعت کو اگر دیکھتے ہو تو بال رکھنا سنت ہے, زینت اختیار کرنا سنت ہے. اس پہ میرا ایک مستقل بیان ہے گنجا ہونے پر, گنجا ہونے کی شرعی حیثیت کیا ہے, وہ انٹرنیٹ پہ آپ سن لیں, کیونکہ ابھی میں اس طرف چلا گیا تو پورا موضوع تبدیل ہو جائے گا. گنجا ہونے کی شرعی حیثیت کیا ہے, اور شریعت میں گنجا ہونا پسندیدہ کام نہیں ہے, اس پہ قرآن و حدیث کے دلائل قائم کیے. البتہ اگر کوئی ویسے ہی گنجا ہوتا ہے, جیسے گرمی ہے, آدمی کہتا ہے میں گنجا رہنا پسند کرتا ہوں, گرمی میں بال اچھے نہیں لگتے, ٹھیک ہے آپ سر منڈا لیں. یا ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے ویسے ہی بال پسند نہیں ہے سر پہ, میں ٹینشن فری آدمی ہوں, تو بھی سر منڈا سکتا ہے. اور بعض لوگ مستثنا ہوتے ہیں, ان پہ ٹنڈ اچھی بھی لگتی ہے. بعض لوگوں کے سر کی لک کچھ اس قسم کی اللہ نے بنائی ہے کہ ان پہ ٹنڈ جچتی ہے, سو میں ایک ہوتا ہے. کسی شاعر نے کہا نا کہ حسن تیرا اس طرح سالم رہا, سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا. صحیح, جیسا بال رکھنے میں تو ظالم تھا نا, ظالم شاعروں کی زبان میں اپنے محبوب کو کہتے ہیں. محبوب جو ہے نا, محبوب یا محبوبہ, اس کو شاعر ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ ظالم. کیوں؟ اس لیے کہ وہ محبوب یا محبوبہ جو ہے عام طور پر عاشق کو لفٹ نہیں کراتی, اس بنیاد پہ اس کو شاعر لوگ ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ ظالم, ظلم کرتی ہے. اور یہ شاعری کی زبان میں ایک اچھا لقب ہے ظالم. وجہ اس کی ہے کہ اگر وہ ظالم نہ ہو, عاشق کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتی ہو, پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ محبوبہ حقیقت میں محبوبہ ہے ہی نہیں, اس میں کوئی کمی ہے, کوئی عیب ہے, اسے کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیاری نہیں ہے, لہذا جو بھی عاشق لفٹ کرا دے وہ اسی کے ساتھ وفائیں شروع کر دیتی ہے. تو یہ شاعر لوگ کہتے ہیں اپنی محبوبہ کے نخروں کو بیان کرنے کے لیے کہ ہماری محبوبہ کسی کو لفٹ نہیں کراتی, حتیٰ کہ عاشق کو بھی نہیں, تو اس لیے وہ ہمیشہ اسے کس لفظ سے تعبیر کرتے ہیں؟ ظالم سے اور بے وفا سے. کبھی کسی شاعر نے اپنے کلام میں اپنے معشوق یا محبوب کو با وفا نہیں کہا ہوگا. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ٹنڈ ونڈ جو ہے نا, جائز سمجھ کے تو ٹھیک ہے, ویسے کوئی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے, اور دیندار لوگوں پہ تو ویسے ہی بہت بری لگتی ہے. دینداروں کی طرف تو آج کل ویسے ہی انگلیاں اٹھتی ہیں کہ یہ دیکھو ان کے کپڑے, ان کے پجامے دیکھو, ان کے ناڑے دیکھو, ادھر کو لٹک رہے ہوتے ہیں شلوار پہننے کا, ان کو سلیقہ نہیں ہے اور قمیض پہننے کی, ان کو تمیز نہیں. دنیا دار آدمی جب اس جاتا ہے اپنے آفس میں, کیسا بن سنور کے جاتا ہے, طریقے کے ساتھ پراپر ڈریس میں جاتا ہے, اچھا بھی لگتا ہے دیکھنے میں. دیندار آدمی جائے گا, شلوار کا ایک پاجامہ کدھر جا رہا ہے, ایک پینچا کدھر جا رہا ہے, کپڑے ایسے پہنے گے جو پورا شامیانہ پہن کے جا رہا ہے. یہ قمیض کم ہوتی ہے, وہ شامیانہ اور تمبو, ایسا لگتا ہے کہ اس کو پہ قمیض نہیں پہنائی, یہ قمیض کے اندر آیا ہے, قمیض پہلے سے تھی, یہ صاحب اس کے اندر چلے گئے. اتنی بڑی کھلی ڈلی شامیانے, بھائی نارمل ڈریس پہنو, پراپر ڈریس پہنو, جیسا عام لوگ پہنتے ہیں, جس میں اٹریکشن ہو, ویسے سیدھے سادے جو ایک نارمل ہوتا ہے وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے انسان. خیر, ماں باپ کو بھی اپنے بچے اچھے لگتے ہیں ایسی صورت میں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اب کہیں رشتہ لینے کے لیے گئے, وہ وگ لگا کے بیٹھا ہوا ہے, تو آپ کیا کہیں گے, بھائی یہ تو لگ رہا ہے دیکھنے میں, حقیقت میں اچھا ہے یا نہیں, یہ وگ اتار کے پتا چلے گا. تو وگ اتاریے, پھر پتا چلے گا کہ بھائی یہ اس کے بعد کیسا لگتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، انا جعلنا ما علی الارض، زمین کے اوپر جو کچھ حسن و جمال تمہیں نظر آ رہا ہے، بڑی بڑی عمارتیں، خوبصورت مارکیٹیں اور شاپنگ سینٹر اور خواتین کو ملبوسات جو نظر آتے ہیں، یہ ساڑی بھی میں خرید لوں، یہ والا لہنگا بھی میں لے لوں، اور یہ بھی میں خرید لوں، وہ بھی خرید لوں، اور مر جب جاتا ہے تو اس کو شاپنگ کی درجنوں چیزیں، یہ گاڑی بھی میں لے لوں، یہ موبائل بھی میں لے لوں، اور میری بھی سرینہ میں چار دکانیں ہوں تو کتنا اچھا ہے، اور میری بھی چھ تارک روڈ پہ دکانیں ہو جائیں تو کتنا اچھا ہے، اور میں بھی ایسا بن جاؤں، میں بھی یوں ہو جاؤں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہر ہر چیز دنیا کی اٹریکٹیو ہے، یہ تمہیں اپنی طرف کھینچتی ہے، اس میں اٹریکشن اللہ نے رکھی ہے۔ لیکن اللہ نے اس کے لیے بتا دیا کہ اس کو میں نے مزین کیا ہے۔ مزین کیا مطلب؟ اس پہ میں نے چمک پٹیاں لگائی ہوئی ہیں اور لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، میک اپ کیا ہوا ہے، ڈسٹیمپر کے پورے پورے ڈبے کیے ہوئے اس کے اوپر، اندر سے یہ اتنی اچھی نہیں ہے جتنی تمہیں نظر آتی ہے، لگتی بہت اچھی ہے، حقیقت میں اتنی اچھی ہے نہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ لہذا اس سے دل لگاؤ مگر اتنا جتنا کسی میک اپ والی سے لگاتے ہو، اور حقیقت پتا ہوتی ہے کہ اندر سے اتنی اچھی نہیں ہے، اوپر سے میک اپ ہے، یہ لپائی پتائی ہوئی ہوئی ہے۔ اتنا اس سے دل لگاؤ جتنا کسی وگ والے سے دل لگاتے ہو، کس کوئی بڑا ہینڈسم ہیرو ہے لیکن پتا ہے کہ اس کے سر کے بال یہ اپنے ذاتی نہیں ہیں، کسی سے ادھار لیے ہوئے ہیں، وگ بھی کسی سے لے کے لگائی ہوئی ہے سر کے اوپر۔ اب اس کے بالوں پہ جتنا لٹو ہوتے ہو نا کہ کیا خوبصورت بال ہیں، تو جتنا اس پہ لٹو ہوتے ہو نا اتنا ہی دنیا پہ لٹو ہو، کیونکہ ان خوبصورت بالوں کے بارے میں تمہیں پتا ہے کہ یہ ہے نہیں، حقیقت نہیں ہے، یہ کیا ہے، ایک وقتی طور پہ سر پہ ایک چیز لا کے رکھ دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وگ والے پہ کوئی عاشق نہیں ہوتا۔ میں ایک دفعہ محلے میں گزر رہا تھا، ایک صاحب کے سر پہ پیدائشی بال ہی نہیں، بےچارے کے سر پیدائشی بال ہی نہیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی تم خود سے بال کٹا کے دیندار نہ بنو، سر کے بال اگر سر منڈا ہونے منڈانے پر کوئی ثواب ہوتا تو جس کے پیدائشی بال نہ ہوتے وہ تو وقت کا سب سے بڑا ولی ہوتا ہے بھائی، اس کے تو بالکل جڑ سے بال نہیں ہیں، اس کے ولی ہونے پر کوئی شبہ ہو سکتا تھا؟ تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے بال نہ ہونا۔ تو میں نے ایک آدمی دیکھا ہمارے محلے میں، وہ بڑا خوبصورت، اس کے خوبصورت بال، میں نے کہا بھائی بڑے زبردست بال ہیں، تو کسی نے بتایا اپنے نہیں ہیں، وگ لگائی ہوئی ہے۔ تو فوراً ایک دم دل میں خیال آیا پھر کیا بھائی، پھر کیا؟ تو دیکھو حقیقت پتہ چل گئی، دل فوراً وہاں سے ہٹ گیا، یہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کی جتنی چیزیں میں نے زمین پہ رکھی ہیں، بنگلے، مارکیٹیں، اور جو کچھ انسان کو اچھا لگتا ہے، فرمایا یہ اتنا ہے نہیں جتنا لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی چیزیں ادھار دی ہوئی ہیں تمہیں، یہ جن کے پاس ہے نا، ایک بڑا لینڈ لارڈ آپ نے دیکھا کہ 30-40 لاکھ کی لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی ذاتی گاڑی ہے، کتنا خوش قسمت ہے، کاش میرے پاس ہوتی۔ اللہ نے بتا دیا وگ ہے، وگ سمجھ رہے ہو، اس کی نہیں ہے۔ ابھی تھوڑے دنوں میں مرے گا، ہارٹ اٹیک ہوگا، 4 دن 5 دن 6 دن کی کہانی ہے، 4 سال 2 سال 3 سال 10 سال لگا لو، کوئی پتہ بھی نہیں ہے۔ وگ کا کم از کم یہ تو پتہ ہوتا ہے نا کہ جب میں اتاروں گا تو اترے گی، جب میں اپنی ٹنڈ کسی کو دکھاؤں گا باقاعدہ تو نظر آئے گی، خود سے کوئی نہیں میرے سر سے اتارے گا۔ جبکہ اللہ بتا رہے ہیں یہ جو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے نا، اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ کب میں اس سے چابیاں لے لوں اور اس کو بولوں چل رکشے میں بیٹھ کے جا، سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے، جب چاہوں گا فوراً، اور یہ بھی نہیں کہ چل رکشے میں جا، نا نا نا، رکشے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا، رکشے کے قابل کپڑے اتروا لوں گا اس سے میں۔ کتنے لوگ ہیں جو لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، موت کا ایک جھٹکا، ایک جھٹکا، ہلکا سا ایک اٹیک، ساری چیزیں چھین لیتا ہے، ان سے کپڑے بھی گئے، گاڑیاں بھی گئیں، بنگلے بھی گئے، جتنی انویسٹمنٹ سب برباد، اور پھر بالآخر 24 گھنٹے کے اندر اندر اسی کے بیٹے اس کے جسم کے کپڑے بھی اتار لیتے ہیں، اپنے باپ کے جسم کے، 2 چادروں میں لپیٹ کے مٹی کے نیچے پھینک کے آ جاتے ہیں۔ تو بھائی دکھایا کچھ اور جا رہا ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ تو اس وگ پہ اترانا، اس میک اپ پہ اترانا، جو کسی لڑکی پہ عاشق ہے، آج نوجوان بہت عشق کے مجازی میں مبتلا ہے، کوئی کسی پہ عاشق، کوئی مجھے وہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، ایک اصول شرعی مسئلہ یاد رکھے، میں کبھی بھی افراط و تفریط سے کوشش کرتا ہوں کام نہ لوں، جو شرعی حدود ہیں ان کو بیان کروں. اگر خدا نخواستہ کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے عشق ہو جائے تو اس کا شریعت میں اصول یہ ہے کہ نکاح کا پیغام بھیج دے. کیا کر دے؟ نکاح کا پیغام. اگر قبول ہو جائے ٹھیک، نہیں ہو تو اس لڑکی کو دل سے ہمیشہ کے لیے نکال دے. اور یہ جو دل جلتا ہے نا، ہاں اتنا حسن و جمال مجھے کہاں ملے گا دوبارہ، تو اس کے بارے میں اللہ نے بتا دیا اتنی حسین ہے نہیں، نظر آ رہی ہے. تھوڑے دن گزرتے ہیں، 10 سے 15 سال چہرے پہ جھریاں پڑنا شروع. یہ جتنی دادیاں نانیاں اور دادے اور نانے نظر آ رہے ہیں نا، یہ ایسے تھے تھوڑی، یہ بھی سارے اپنے زمانے کے ہیرو تھے اور ساری اپنی زمانے کی ہیروئنز تھیں، ان پہ بھی لوگ مرا کرتے تھے. تھوڑی سی کیا عمر. اور اللہ تعالیٰ نے عجیب معاملہ رکھا ہے کہ لوگ مردوں میں عشق کا جو ہے نا یہ مادہ زیادہ ہوتا ہے، مرد عورتوں پہ زیادہ عاشق ہوتے ہیں بنسبت عورتوں کی، عورتیں مردوں پہ کم عاشق ہوتی ہیں، مردوں میں یہ مرض زیادہ ہے کیونکہ اللہ نے عورتوں کو حسن و جمال زیادہ دیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، یہ دکھاتے ہیں دنیا کو کہ عورتوں کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عورت کا جو حسن و جمال ہے جلدی چھینا جاتا ہے اس سے، کیونکہ اس پہ مرنے والے زیادہ ہوتے ہیں. تو اللہ اس کی بے ثباتی اور یہ بتانے کے لیے کہ اس کا اوریجنل نہیں ہے، یہ تھوڑے دن کے لیے میں نے ادھار دیا ہوا ہے، تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ ادھار ہے، تھوڑے دن کا میک اپ ہے. ایک میک اپ اوپر سے ہوتا ہے، ایک میں نے اندر سے میک اپ کر دیا ہے، میک اپ یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اس لیے عورتوں میں بڑھاپا بہت جلدی آتا ہے، کتنی خوبصورت ہو 10-15 سال کے بعد ختم. مرد پھر بھی دیر تک رہتے ہیں، اگر ایکسرسائز کرتے رہیں اور خوراک کا خیال کریں تو بوڑھے ہی نہیں ہوتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ عورتیں کتنی صحت کا خیال رکھ لیں. عام نارمل عورت جو ہے 40 سال میں بوڑھی ہو جاتی ہے، 40 سال میں اس میں وہ اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے. حالانکہ اس 40 سال تک پہنچتے پہنچتے کتنے مرد اس پہ لٹو ہوئے ہوں گے. جس کالج میں پڑھتی ہوگی وہاں 4 کی سیٹنگ چل رہی، معذرت یہاں خواتین ایسی نہیں ہے، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں آج کل جو چل رہا ہے معاشرے میں. جس کالج میں پڑھتی ہوگی 4-6 وہاں سیٹنگ تاڑ کے بیٹھے ہوں گے، یار یہ مجھے مل جائے کسی طریقے سے، آپ کا نمبر مل جائے گا. سب کتنوں نے کہا ہوگا نا کہ آپ کا نمبر مل جائے گا. جس اسکول میں پڑھتی ہوگی وہاں کلاس فیلو، پھر جس کالج میں گئی ہوگی وہاں کلاس فیلو. بہت لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں ایک اور بے پردہ عورت خاص طور پہ. تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ بھائی 20-25-30 بہت زیادہ 40 چالیس سال کے بعد اب کوئی آئے موبائل نمبر لینے کے لیے کہ انٹی آپ کا نمبر چاہیے مجھے، پھر نہیں ہوتا. البتہ جو بہت زیادہ اچھی صحت کی حامل ہوتی ہے وہ 50 سال تک چلی جاتی ہے، لیکن نارمل جو آج کل حساب چل رہا ہے نا، 40 سال میں عورت کا حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے. 40 سال عمر ہی کیا ہے، کتنے دن لگتے ہیں 40 سال کے ہونے میں. تو جس سے عشق ہو گیا یہی سوچ لیا کر لیتے کہ آپ 25 سال کے ہو گئے، وہ 20 سال کی ہوگی، تو 10-20 سال میں ویسے ہی بڑھاپا آنا تھا. پھر جب بڑھاپا آ جائے پھر پرانی سیٹنگ کسی کو یاد نہیں رہتی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہاں میں ایک علمی نقطے کی بات بتا دوں، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بیان کروں تو کچھ طب سے متعلق جو معلومات ہیں نا، ڈاکٹری معلومات، وہ بھی تھوڑی دے دیا کروں. یہ ذہن میں رکھیں کہ آج کل جو خواتین جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین ولادت کے عمل سے کم گزرتی ہیں. ولادت کے عمل سے جو عورت گزرتی ہے وہ دیر تک جوان رہتی ہے، وہ بوڑھی دیر سے ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جو میڈیا نے مشہور کر دیا نا، جس کے 12 بچے ہیں ہائے مر گئی، وہ نہیں مرتی، وہ دیر تک جوان رہتی ہے. اور جس کے بچوں میں وقفہ زیادہ ہو پیدائش کے بعد، ایک بچہ پیدا ہوا پھر 4-6 سال کے بعد دوسرا ہو رہا ہے، وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے. اس کی سائنٹیفک لاجک بھی بتا دوں آپ کو، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ یورپ کے بڑے بڑے ڈاکٹر یہ بات کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یورپ امریکہ میں جو خواتین 40 سال کے بعد، جتنی بھی خواتین ہیں اکثر کو وٹامن D3 کے انجیکشن لگتے ہیں. D3 کا انجیکشن ہوتا ہے کیلشیم، ہڈیوں میں کیلشیم ختم ہو رہا ہوتا ہے، اس کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ولادت کے عمل سے کم گزرتی ہیں، ان کے یہاں 2-4 سے زیادہ بچے نہیں ہوتے، تو ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہونا شروع ہو جاتی. تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جو پراپر طریقے سے جس عورت کے ہاں ولادت ہوگی اس کی ہڈیاں جلدی خراب نہیں ہوتی، بہت دیر تک جوان رہتی ہے وہ. اور اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے، وہ بھی بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو قوت دی ہے وہ قوت اگر پراپر طریقے سے استعمال ہوتی رہے تو وہ قوت جوان رہتی ہے، اور اگر اس قوت کو استعمال کرنا چھوڑ دیا تو وہ قوت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کی مثال آپ کے ہاتھ میں وزن اٹھانے کی قوت اللہ نے رکھی نا، بھائی کیا ہو گیا، میں انگلش میں بات کر رہا ہوں، اللہ نے آپ کے ہاتھ میں وزن اٹھانے کی قوت رکھی ہے کہ نہیں رکھی ہے؟ اب اگر آپ اس سے وزن اٹھاتے رہیں گے اٹھاتے رہیں گے، تو نہ صرف یہ کہ وزن ہمیشہ اٹھاتے رہیں گے بلکہ وزن اٹھانے کی طاقت مزید بڑھتی چلی جائے گی، کم نہیں ہوگی۔ آپ آج ایک کلو اٹھاتے تھے وزن، کل سوا کلو، پرسوں ڈیڑھ کلو، اور ایک دن آئے گا اتنے بڑے باڈی بلڈر بن جائیں گے کہ آپ باڈی بلڈنگ کے مقابلوں میں کھڑے ہو کے وزن اٹھا رہے ہوں گے۔ اگر ہاتھ کو وزن اٹھانے میں استعمال کرنے سے ہاتھ کمزور ہوتا تو باڈی بلڈر تو سارے کمزور ہوتے، جتنے جم خانے جانے والے وہ تو سارے کمزور ہوتے، وہ تو اتنا ویٹ اٹھاتے ہیں، اتنا بھاگتے ہیں، اتنا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جتنا ویٹ اٹھائیں گے، جتنی اپنی توانائی کو یوٹیلائز کریں گے، اتنی وہ توانائی ان میں بڑھتی ہے۔ اور جو بےچارہ پوستی جو گھر میں پڑا ہوا توانائی کو صرف اسٹور کرنے میں لگا ہوا ہے کہ میں جتنے پراٹھے کھاؤں یہ یوٹیلائز نہ ہوں، یہ ضائع نہ ہوں، یہ سارے پراٹھے میرے جسم میں کیا ہو جائیں، اسٹور ہو جائیں، نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، دھماکے سے پٹ پٹا کے ختم ہو جائے گا، طاقت نہیں آئے گی جسم میں۔ اس سے بہتر وہ ہوگا جو سوکھی روٹی کھاتا ہے مگر پیدل چلتا ہے زیادہ۔ مزدوروں کو دیکھ لیں، ان میں طاقت زیادہ ہوتی ہے حالانکہ ان کی خوراکیں کم ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ جو حمل ہے اور ولادت کے عمل سے گزرنا، یہ جوان عورت کو ہوتا ہے، بوڑھی عورتوں کو نہیں ہوتا۔ سمجھنے بات کو، تو اگر جوان عورت کے یہ پراپر طریقے سے ہوتا رہے تو اس کا مطلب اس کی جو توانائی ہے نا وہ یوٹیلائز ہو رہی ہے، جس کام کے لیے، جو بیسک کام اللہ نے اس کے ذمے لگایا ہے، تو اس کے مطلب اس میں ولادت کی صلاحیت برقرار رہے گی۔ سمجھ رہے بات کو؟ ولادت کی صلاحیت برقرار رہنا ہی جوان ہونے کی علامت ہے، کیونکہ بوڑھی عورتوں میں ولادت کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اب اگر کوئی عورت بچے کی ولادت کے عمل کو بریک لگا دے کہ نہیں اب نہیں ہونے دینا، تو بہت جلدی چند سالوں میں اس میں ولادت کی صلاحیت کیا ہو جاتی ہے، ختم۔ اور ختم ہونے کا مطلب کیا ہے، بوڑھی ہو جانا۔ یہ تو ایک دلیل ہے۔ ایک اور دلیل دے کے بس بات آگے چلاتا ہوں میں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے نا دریا کی طرح ہے، دریا کا پرانا پانی نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، نیا پانی آتا ہے، تازہ۔ کنویں سے آپ اگر پانی نکالیں گے تو ختم نہیں ہوتا بلکہ تازہ پانی آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب جوان آدمی کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد کمزور ہوتا ہے یا صحت مند ہو جاتا ہے؟ میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی شادی کے بعد دبلا ہو گیا ہو، جتنے بھی ہیں شادی کے بعد چہرے پہ نور آ جاتا ہے، حالانکہ ان کی توانائی پہلے سے زیادہ یوٹیلائز ہوتی ہے۔ ہونا تو ان کو کمزور ہونا چاہیے، لیکن کمزور ہونے کے بجائے کیا ہو جاتے ہیں، ہیں بھائی، اور صحت مند ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جسم کے جتنے فاسد جو مادے ہیں نا جسم کے، وہ سارے جسم سے باہر خارج ہو جاتے ہیں۔ اب جب خوراک کھائے گا تو نئے سرے سے نیا خون بنے گا، نئے سرے سے نیا خون بنے گا۔ بیائینی اسی طرح عورت کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ ولادت کے عمل سے گزرتی ہے اس کی بلیڈنگ بہت ہوتی ہے، بہت ساری توانائی ہے جو اس نے پروٹیاں کھائی ہیں، دودھ پیا، وہ سارا بچے کی تعمیر میں، بچے کے بننے میں خرچ ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اس کی ساری توانائی نکل جاتی ہے۔ اب جب وہ دوبارہ سے کھاتی ہے نا خوراک، پورا خون نیا بنتا ہے اس کے جسم میں، پورا جسم ریفریش ہو جاتا ہے۔ کمپیوٹر بھی اگر تھوڑے دن پڑا رہے نا، اس کو بھی کہتے ہیں بھائی اس کو ریفریش کرو، ری اسٹارٹ کرو، ورنہ کمپیوٹر بھی نہیں چلتا، تو انسان بھی نہیں چلتا جب تک کہ اس کو ریفریش نہ کیا جائے، ری اسٹارٹ نہ کیا جائے، اس کی ساری اندر کی چیزیں بدلی نہ جائیں جب تک۔ تو یہ بلڈ ہے، اور یہ جو فیڈ کراتی ہیں خواتین بچوں کو، اس فیڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جتنی خوراک کھاتی ہیں وہ جتنا خون ہے نا، جتنا بلڈ، وہ دودھ بن کے بچے کے معدے میں اتر جاتا ہے۔ اب نئے سرے سے نیا بلڈ بنتا ہے، پرانا بلڈ ہو گیا استعمال، پرانا خون استعمال ہو گیا، نیا خون جسم میں آتا ہے۔ نیا خون، بچہ کیوں خوبصورت ہوتا ہے بتاؤ، اس میں نیا خون ہوتا ہے، اور بوڑھے کیوں خوبصورت نہیں ہوتے، ان میں خون، کسی میں 40 سال پرانا، کسی میں 50 سال پرانا، جتنا پرانا خون ہوگا اتنا بڑھاپا، بولو نا کیا ہو گیا بھائی، اتنا بڑھاپا بھی زیادہ، اتنی ہی چہرے پہ جھریاں بھی زیادہ۔ تو جب جو عورت اپنے بچے کو باقاعدہ فیڈ کراتی ہے اور اس عمل سے، ولادت کے عمل سے گزرتی رہتی ہے، اس کا خون ریفریش ہوتا رہتا ہے، نیا خون بنتا رہتا ہے، खून जितना नया बनेगा उतना ही जवान होगा इंसान, बुढ़ापा नहीं आएगा, चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएंगी। तो इसलिए ये जो फैमिली प्लानिंग वाले उल्टी सीधी पटियां पढ़ाते हैं ना, ये सब उल्टी सीधी कहानियां हैं। इनके लिए यूरोप में उसूल कुछ और हैं और मुसलमानों के लिए कुछ और हैं। यूरोप में, अमेरिका में डॉक्टर ख्वातीन को वही कुछ बताते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां कुछ और बताया जाता है। यहां जो है ना उल्टी वजह, उसकी वजह यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में, आपको एक बात बताऊं, बस ये आखिरी बात करके फिर मैं आगे चलता हूं, पूरी दुनिया में गैर मुस्लिम के लिए सबसे बड़ा मसला पता है क्या बना हुआ है? हर चीज में उसको फतह हो गई है काफिर को। साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में इतना आगे निकल गया कि अगर हम भागना शुरू करें 500 साल में भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। फोर्स और यानी ताकत के मैदान में उनके पास जो हवाई जहाज हैं, उनके पास जो असलहा है, वो इतना है कि हम तस्वूर भी नहीं कर सकते वहां तक, हम वो जहाज बना ही नहीं सकते। जितनी टेक्नोलॉजी हम जहाज बनाने के लिए लेंगे वो तो उन्हीं से लेते हैं ना, तो हमें इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी थोड़ी देगा वो, और उसको पता है देंगा भी तो ये, दूंगा भी तो ये बना नहीं सकते, तो वहां तक पहुंच नहीं सकते। सिर्फ एक चीज है जिससे इस्लाम दुनिया में गालिब आ रहा है, वो है मुसलमानों का जो ग्रोथ रेशो है, आबादी बढ़ने का तनासुब, वो तमाम कौमों में अब भी सबसे ज्यादा है। बात आ रही है समझ में? अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। देखो, एक गांव में चार काफिरों और एक मुसलमान हो, चार अरब दुनिया में काफिर हैं और एक अरब मुसलमान है, तो किसी गांव में चार काफिर हों, गांव क्या बल्कि एक जगह है जहां चार काफिर रहते हैं और एक क्या रहता है? मुसलमान। तो मुसलमान तो बेचारा दबके रहेगा ना इनसे, क्या ख्याल है? ये मुसलमान को तबलीग करता है ये नहीं मानते, बोलते हैं तू तबलीग की है तो तुझे ही हम चाकू से मार के हलाक कर देंगे। अब इसको पता है ना मैं तबलीग के मैदान में गालिब आ सकता हूं। अब ये मुसलमान के बच्चे कितने हुए? चार, एक बात कर रहा हूं, और उन चार काफिरों के कितने हुए? एक एक। जेबों पर नजर रखें, समझ रहे हैं बात को? जेब कुतरे बाद दफा आते हैं ऐसे लोड शेडिंग के टाइम में। तो उस चार काफिर के कितने हो रहे हैं? एक एक, और मुसलमान के कितने हो गए? चार। 20, 30, 40 साल के बाद जब ये मुसलमान मरेगा और वो चारों काफिर मर जाएंगे, तो चार काफिर होंगे और चार मुसलमान। नहीं, यही बात सुन। फिर इन चारों मुसलमानों में से हर एक के चार चार थे, ठीक है, और उनमें से एक एक के कितने थे? एक एक। 16 मुसलमान होंगे और चार काफिर होंगे। अब वो चार काफिर साइंस और टेक्नोलॉजी में कितने भी आगे क्यों ना हो, लेकिन वो कोई काम इनसे पूछे बगैर नहीं कर सकते, क्योंकि 16 और चार, और फिर यही अगले दो चार नस्लों में क्या हो जाएगा। ये चीजें हम नहीं समझते मगर काफिर समझता है। इसलिए उनकी रिपोर्ट ये है कि मुसलमानों की आबादी का रेशो जिस तनासुब से बढ़ रहा है, देखो तबलीगी जमातें भी काम कर रही हैं, मगर ये एक बात याद रखो, तबलीग वालों की मेहनत सर आंखों पर, खानकाहों की मेहनत सर आंखों पर, इन तमाम मदारिस की मेहनत सर आंखों पर, इन तमाम मेहनतों को एक तरफ रखा जाए फिर भी कुफर के बढ़ने की रफ्तार ज्यादा है। आई बात समझ में? हम तो इस पे खुश होते हैं ना, भाई तबलीग वालों ने इतनी मेहनत की, यहां 20 आदमियों को नमाजी बना दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हकायक पे गौर करें तो 20 तो बेनमाजियों के बच्चे पैदा हो जाते हैं। आबादी के रेशो के लिहाज से 20 आदमियों को एक साल में नमाजी बन जाना कुछ भी नहीं है, बेनमाजियों का रेशो ज्यादा हो रहा है। ये तो हम कहते हैं भाई 20 साल पहले अलफलाहिया में चार आदमी होते थे, अब मस्जिद भरी हुई होती है। भाई चार आदमी अगर मस्जिद में होते थे और मस्जिद में अब 100 होने लगे हैं, तो सैनमा घर में अगर पहले दो होते थे तो अब 2000 होते हैं। उसका जो रेशो है ना, कुफर का रेशो, बेदीनी का रेशो दीनदारी के मुकाबले में बहुत बढ़ रहा है, सिवाय एक चीज के, एक चीज से वो खतरा है उनको। वो कहते हैं भाई ये कितनी भी तबलीग कर लें हमारे बराबर आके नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि उनके पास जो जराए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इतने जराए हैं कि ताकत और कुवत हर चीज उनके पास है, हम उनके मुकाबले में आगे बढ़ ही नहीं सकते असबाब की दुनिया में, अल्लाह चाहे तो एक अलग बात, सिवाय एक चीज के, वो सिर्फ ये है कि मुसलमानों की आबादी का रेशो ज्यादा। वो कहते हैं ये एक अरब है, इनके चार चार हो रहे हैं, हमारे एक एक, तो अगली सदी में ये कितने होंगे? ये हमसे चार गुना ज्यादा होंगे और हम एक गुना, और उससे भी अगली में ہم ہوں گے، ہم ان کی جیبوں میں بیٹھے ہوں گے، دو چار کافر ہوں گے، ایک انڈا موڑے پہ رہتا ہے، ایک ہندو، سنا ہے وہاں ہندوستان میں کوئی کسی علاقے میں کوئی بت پرست بھی رہتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے دادا کی اکلوتی اولاد تھا جو رہ گیا تھا، ورنہ کوشش کی تھی دادا نے یہ بھی نہ ہو، اتفاق سے رہ گیا تھا۔ تو یہ وجہ ہے کہ غیر مسلم کی پوری کوشش کیا ہے کہ آبادی کو روکا جائے۔ میں رپورٹ پیش کر رہا تھا جلدی سے، پھر یہ کر کے اپنی بات اصل موضوع کی طرف آ کے ختم کرتا ہوں، اس کو سمیٹتا ہوں، کہ غیر مسلم ان کی رپورٹ ہے بعض ممالک کے بارے میں، یورپ کے بعض ممالک کے بارے میں، وہ کہتے ہیں سن 2050 میں بعض ملک تو ایسے ہیں جن کی اپنی آبادی غائب ہو چکی ہوگی۔ اپنی آبادی کیا ہو چکی ہوگی؟ غائب، ان کو اولادیں نہیں ہو رہی ان کے، اور مسلمانوں کا ریشو بڑھ گیا ہوگا۔ ہندوستان میں یہ رپورٹ ہے کہ 2050 میں مسلمان ہندوؤں کے مقابلے میں کم از کم بھی آدھے تو ہوں گے، اتنا بڑھ رہے ہیں مسلمان۔ تبھی آپ کو بتائیں ہندوؤں کی جو تنظیمیں ہیں وہ مسلمانوں کی نسل کشی کی باتیں کر رہی ہیں کہ ان کو ایسا انجیکشن لگاؤ ان کے یہاں بچے نہ ہوں، ایسے زبردستی ٹھوکو ان کے ٹکٹ۔ بی بی سی پہ رپورٹیں آ رہی ہیں، وہاں کی جو متاثر تنظیمیں ہیں وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ مسلمانوں پر قانون بنایا جائے کہ یعنی ان کو جیسے پولیو کے قطرے ہمارے یہاں پینا ضروری ہے نا، جو نہیں پیے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ، تو ایسے ہی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی ایسا قانون بناؤ کہ جو مسلمان اپنے ٹیکا نہیں لگوائے گا، نسبندی نہیں کرے گا، وہ ہندوستان سے خارج، اسے ہندوستان میں رہنے کا حق نہیں۔ یہ کوششیں ہو رہی ہیں، صرف اس لیے ہو رہی ہیں، ان کو پتا ہے کہ بھائی جتنا مرضی کر لو، ریشو کن کا؟ مسلمانوں کا زیادہ ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ سن 2050 میں بعض یورپ کے ممالک کے بارے میں رپورٹ ہے کہ، اور دنیا کے بارے میں تو رپورٹ یہ ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن چکا ہوگا۔ یہ بی بی سی کی رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں، حالانکہ وہ غیر مسلم ہیں، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ آبادی کے ریشو کی وجہ سے 2050 میں دنیا کا سب سے بڑا مذہب کون سا ہوگا؟ اسلام، اور اس کے بعد دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائی، اور پھر تیسرے نمبر پر دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہندو ہوگا، کیونکہ ہندوؤں کی نسل بھی دوسری قوموں سے بہرحال اس کا ریشو زیادہ ہے۔ اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، کچھ ممالک، سویڈن، جاپان اور فرانس، کچھ ممالک تو ایسے ہیں جو خود ہی غائب ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ان کا گروتھ ریشو اتنا گر گیا ہے، اتنا گر گیا ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہ یہاں کے مقامی لوگ غیروں کے غلام بنے ہوئے ہوں گے۔ ابھی جاپان کی ایک رپورٹ پیش کروں آپ کو، جاپان سائنس اور ٹیکنالوجی میں اپنا نام رکھتا ہے، مگر جاپان میں چپلی کباب کی دکانیں کھل رہی ہیں، اب نہیں آ رہی بات سمجھ، نسوار کی دکانیں جاپان میں ملیں گی آپ کو۔ کیوں؟ جاپانیوں کا ریشو گر گیا، غیر پٹھان جو ہے نا، پٹھانوں کی آبادی دنیا میں سب سے، عربوں کے بعد سب سے زیادہ آبادی کا بڑھنے کا ریشو پٹھانوں کا ہے، سب سے زیادہ تو عربوں کی بڑھتی ہے، عرب کی آبادی بہت تیزی سے بڑھتی ہے، اس کے بعد پٹھان قوم ہے، اس کی آبادی کا ریشو بہت بڑھ رہا ہے۔ رپورٹ یہ ہے، ابھی جاپان میں چونکہ پٹھانوں کا ریشو بڑھتا ہے تو نتیجہ کیا نکلا کہ جاپان میں پٹھان جو تجارت ہے نا وہ پٹھانوں کے ہاتھ میں آ رہی ہے آہستہ آہستہ، چائنا کی تجارت بھی آہستہ آہستہ پٹھانوں کے ہاتھ میں آ رہی ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہاں تک کہ بعض تاجروں سے ہم نے سنا کہ جاپان میں اگر کپڑا خریدنا ہو تو پٹھان کے علاوہ کسی سے نہیں خریدو گے آپ، واللہ عالم، تو ممکن ہے تھوڑا مبالغہ ہو، لیکن حالات اس طرف کو جا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ان لوگوں نے ایسی الٹی سیدھی پٹیاں لوگوں کو پڑھائی ہوئی ہیں کہ بھئی ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے، اور یوں ہوتا ہے، یوں نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیا بند ہو گیا تھا انٹرنیٹ اس کا ہے؟ اچھا اچھا، تو میں جلدی سے اپنی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے مزین کر دی ہے اور بتایا کہ تمہیں جس کی جو چیز نظر آ رہی ہے، یہ بنگلہ نظر آ رہا ہے اس سے دل نہ لگاؤ، یہ گاڑی نظر آ رہی ہے اس سے دل نہ لگاؤ، یہ سب چیزیں چھن جانے والی ہیں، اور کس وقت چھنتی ہیں پتا بھی نہیں چلتا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ لڑکے عاشق ہوتے ہیں عورتوں پہ، تو اللہ عورتوں سے حسن جلدی چھین لیتا ہے، جلدی بوڑھا کر دیتا ہے ان کو، تو یہ سوچ لینا چاہیے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، مجھے وہ پورا شعر یاد نہیں، پتہ نہیں ختم یہ حسن ہوا، یہ زندگانی ہوئی، کوئی دادا ہوا، کوئی نانی ہوئی، ٹھیک ہے، وہ جو بڑے ہینڈسم تھے ان کی کمر جھک گئی، دادا بن گئے، اور جن پہ لوگ بڑے مرتے تھے وہ کیا بن گئی؟ نانی ہو، بوڑھی ہو گئیں، اور جھریاں آ گئیں چہروں کے اوپر، تو اتنی جھریاں آ جاتی ہیں انسان کے چہرے پر۔ وہ ایک بچہ تھا نا، وہ کہنے لگا کہ بھائی ابو، یہ کپڑوں پہ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ ابو نے کہا بیٹا سلوٹیں دور کر رہا ہوں۔ کہنے لگا ابو، دادا کے چہرے، دادا پہ بھی کر دیں تھوڑی سی، ہے بھائی، دادی پہ بھی کر دیں تھوڑی سی۔
تو ہر ایک کے چہرے پر آئیں گی یہ سلوٹیں، چاہے کتنا یہ جو فنکار اداکار ہوتے ہیں تو پلاسٹک سرجری کر کر کے کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، مگر کیا ہوتا ہے کیا جوان رہ لیتے ہیں کیا؟ ظاہر ہے بوڑھا بوڑھا ہوتا ہے، جوان جوان ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جوان کو بھی بتا دیا کہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی آواز پہ، اپنی جوانی پہ، اپنی خوبصورتی پہ تھوڑے دنوں میں ختم ہو جائے گی یہ۔ بوڑھے کو بتا دیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میں سے اگر حسن چھین لیا گیا ہے تو جوانوں کو دیکھ کے حسرت نہ کرو، یہ بھی تھوڑے دنوں میں اسی لائن میں کھڑے ہوں گے آ کے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور کوئی غم اگر تمہیں پہنچا ہے، کوئی میت ہو گئی، بیٹا مر گیا، تو سوچو کہ جن کے نہیں مرے وہ بھی مر جائیں گے بالآخر، یا تو ماں خود مر جائے گی یا بیٹا۔ بعض دفعہ ماں مر جاتی ہے تو بیٹے سے جدا ہو گئی، بعض دفعہ بیٹا مر جاتا ہے۔ تو غم کو ہلکا لیا جائے یہی سوچ سوچ کے، بھائی سب کے ساتھ، کسی کے ساتھ پہلے ہو گیا، کسی کے ساتھ بعد میں۔ کوئی غریب ہے وہ سوچے جو مالدار ہے قبر میں جا کے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے، ہیں بھائی، وہ تو مجھ سے بھی زیادہ غریب ہو جاتا ہے قبر پہ جا کے۔ میرے پاس کپڑے تو ہیں کم از کم، بھلے ادھار کہیں ہوں، جیب تو ہے پیسے رکھنے کے لیے، اگرچہ پیسے نہ ہو۔ اس کے کفن میں تو بیچارے کے جیب ہی نہیں ہے۔ لوگ مرتے ہیں نا، وہ فلاں اتنا پیسہ کما لیا، فلاں اتنا پیسہ ہے اور کروڑ پتی بن گیا، کیا ہو گیا بھائی؟ قبرستان جا کے، کبھی کبھار قبرستان جایا کریں اور دیکھا کریں، یہ جناب یہ فلاں تاجر کی قبر ہے، یہ ڈاکٹر کی قبر ہے، یہ انجینئر کی قبر ہے۔ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، امتحان میں کامیاب نہیں ہوتا، یہ کامیاب ہو کے بھی یہاں چلا گیا قبر میں۔ بعض لڑکے اس پہ خودکشی کے خیالات آتے ہیں، ایم بی اے کا امتحان کلیئر ہی نہیں کر پا رہے، سی اے کلیئر ہی نہیں کر پا رہے، امتحان کیا کریں، دماغ خراب ہو رہا ہے۔ مجھے فون کر کے میرے بھی کوشش کرتے ہیں کہ میں بھی دماغ خراب کروں اپنا، صحیح ہے نا؟ تو مجھے کہتے ہیں حضرت پاگل ہو گیا ہوں، ایم بی اے کا امتحان ہی کلیئر نہیں ہو رہا۔ کہتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے بھائی۔ کہہ رہے کیوں نہیں، اتنا پریشان ہوں، ایم بی اے 3 سال ہو گئے لگا ہوا ہوں، نہیں کلیئر ہو رہا۔ کہتا ہوں بھائی جن کا کلیئر ہوا، آپ کے چاچا انہوں نے بھی ایم بی اے کیا ہوا تھا، آج وہ کہاں ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ تو مر گئے قبر میں۔ میں نے کہا تو ان کا کلیئر ہو کے بھی تھوڑے دن تک ہوا، اس کے بعد کہاں چلے گئے بےچارے قبر میں؟ ان سے تو اچھے ہو نا، کم از کم زندہ گھوم رہے ہو۔ تو غم غم نہیں، وہ ہندی جو پرانی ہے نا، پرانی لالو کھیت کی بھی زبان ہے، اس میں کیا کہتے ہیں بھائی، ٹینشن لینے کا نہیں، صحیح ہے؟ ٹینشن لینے کا، غم لینے کا نہیں، ٹینشن لینے کا، یہ جملہ یاد رکھ لیں۔ جب بھی کوئی مصیبت ہو بھائی، ٹینشن لینے کا نہیں، آئی بات سمجھ میں؟ کوئی پرابلم ہو گئی، ٹینشن لینے کا، بائک چھن گئی، ٹینشن لینے کا نہیں، ٹھیک ہے؟ ایک لڑکے کی 125 0 میٹر چھن گئی، وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں یار، یہ سوچو کہ بہت سو کی 125 بھی چھنتی ہے، جوتے بھی پڑتے ہیں، سر میں گولی بھی لگتی ہے۔ ایک صاحب تھے، یہ جامعہ رشید، ہم صبح صبح جاتے تھے، راستے میں کچھ ڈاکو تھے، وہ بعض دفعہ پیسے بھی چھینتے، تو ایک دو استاذوں سے پیسے چھینے۔ میں نے پھر ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کو غم کس بات کا ہے؟ کہہ رہے ہیں پیسے چھیننے کا غم نہیں ہے، پیسے بھی چھینتے ہیں، ٹھکائی بھی لگاتے ہیں۔ پیسے بھی چھینتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں، بھائی جب پیسے ہم نے تجھے دے دی، اب تھپڑ کس بات کے مار رہا ہے؟ وہ ڈاکو روپ جمانے کے لیے نا، پیسے بھی تو 2-4 کھینچ کے تھپڑ بھی لگا، چل بھاگ وہاں سے۔ تو جن کے صرف پیسے چھینے، تھپڑ نہیں پڑے، وہ یہ سوچ کے صبر کریں کہ بھائی بہت سے ایسے جن کو تھپڑ بھی پڑتے ہیں اور پیسے بھی چھینتے ہیں ان کے، اور جن کو تھپڑ پڑے ہیں پیسے بھی چھینے، وہ یہ سوچ کے صبر کریں کہ غنیمت ہے، تھپڑ مار کے چھوڑ دیا، ورنہ گولی مار کے پھینک دیتے ہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور جس کو گولی مار دی، اس کے تو صبر کرنے کا موقع ہی ہاتھ سے نکل گیا۔ اب اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ صبر کریں کہ غنیمت ہے، گولی مار کے ایک دفعہ ہی قصہ تمام کر دیا۔ کتنے ہیں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں لٹکیں گے یا نہیں لٹکیں گے، کیا ہوگا، ایک عجیب کشمکش میں پوری زندگی برباد ہو گئی۔ ابھی کم از کم معاملہ ایک طرف تو ہو گیا نا، رو دھو کے تسلی ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں، بھائی میت تھا مر گیا، بھائی ایکسیڈنٹ سے بھی مر جاتے ہیں۔ جب یہ بالا کوٹ کا زلزلہ آیا، ایک خاتون کو ڈیورس ہوئی تھی، طلاق ہوئی تھی، وہ بےچاری بہت پریشان تھی، مجھے بھی فون کرتی کہ جوانی میں ان کو طلاق ہو گئی، گھر برباد ہو گیا۔ اللہ کی قدرت، انہی دلوں میں بالا کوٹ کا زلزلہ آیا ہوا تھا۔ تو جب بالا کوٹ کے زلزلے کی انہوں نے دیکھی نا ویڈیوز ٹیلی ویژن پہ، نیٹ پہ، لاشیں کیسے دبی ہوئی ہیں، اور کسی کا ہاتھ پچکا ہوا، کوئی گھر کے اندر پچکا ہوا کسی کی، بڑا ایزی وحشتناک مناظر تھے۔ تو اس خاتون کو تسلی ہو گئی، اس کے بھائی نے مجھے بتایا کہ بھائی اس کو تسلی ہو گئی ہے، بھائی میرا غم بہت ہلکا ہے، میرے تو شوہر نے طلاق دے دی، ختم ہو گیا، جیسے جیسے مر گیا، یہاں جو حالت ہے کوئی कोई ऐसा है मकान के अंदर पड़ा हुआ है अभी तक भूखा प्यासा, उसे उठाने वाला कोई नहीं है, भूख प्यास से तड़प तड़प के हलाक हो रहा है। तो भाई दुनिया में बड़े बड़े गम हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं, बहुत बड़े बड़े गमों के पहाड़ हैं। जो आदमी समझता है कि मुसाफिर खाना है ख़त्म हो जाएगा, और जिनको मिला हुआ है वो विग है उतार ली जाएगी थोड़े दिनों के बाद। आज जो वज़ीर आज़म बना हुआ है ना, ये वज़ीर आज़म नहीं है, कुछ दिनों में जनाजे का ऐलान होगा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मौजूदा या साबिक, जनाजा हो रहा है उनका। पाकिस्तान के कर्नल जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साबिका, उनका जनाजा है, या वो शहीद हो गए, या वो, मैं कोई शहीद नहीं कर रहा उनको, मैं एक बात बता रहा हूँ, सबके साथ होगा। आजकल हुकूमत बहुत हसास हुई हुई है ना, कोई भी बयान मिल जाए सबके साथ होगा। फला भी पीर साहब दुनिया से चले गए, फला मुरीद दुनिया से चले गए, फला औरत बेवा हो गई, फला आदमी की बीवी मर गई, सब कुछ होगा। तो जो काम लाजमी होके रहना है उस पर क्या इतराना, अपने पास हो तो फख्र नहीं करे आदमी, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा मोबाइल, छोटी छोटी चीज़ों पे ऐसे ही शो मारते हैं ना गरीब आदमी के साथ। थोड़ा सा मोबाइल अच्छा आ जाएगा दोस्तों के सामने, वो घुमाता रहेगा, मेरा मोबाइल तूने क्या रखा 1100 नोकिया, ये मोबाइल दे 1 लाख का खरीदा है। कब्र याद रखो, कब्रिस्तान जरूर जाया करो, कब्रिस्तान जाके मुर्दों से बोलो आप एक दूसरे से शो मार रहे हो कि ये वाली खबर वाला वो पड़ोस वाले से पूछ रहा हो तू क्या था भाई, क्या मैं कर्नल था, अच्छा यार मैं तो चपड़ासी था, बहुत अफसोस हुआ सुन के, कहते तू कर्नल था या चपड़ासी था, अब तो जितने कीड़े तेरी लाश पे उतने मेरी लाश पे, जितने कपड़े तेरे हैं उतने ही मेरे, बाहर जो 21 तोपों की सलामी दी जा रही है वो तो तेरे फरिश्तों को भी पता नहीं है बाहर क्या हो रहा है। तो कोई बड़ा आदमी जाता है तो बाहर तो सलूट भी होता है, 21 तोपों की सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर पेश, ये सब बाहरों बाहर की कहानी है, अंदर का हिसाब किताब बिल्कुल ही उल्टा हुआ है। इसलिए अल्लाह ने बड़े ज़बरदस्त अल्फाज इस्तेमाल किए, इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ी ज़ीनतल्लाह, जो कुछ ज़मीन के ऊपर है हमने अट्रैक्टिव, मुज़य्यन, मुज़य्यन का मतलब जीनत कर दी, उस पर डिस्टेम्पर के डब्बे मार दिए, कुछ चमक पट्टियाँ, वो जैसे पठान लोग अपनी साइकिलों पर लगाते हैं ना मोटरसाइकिल, चमक पट्टियाँ वो खूबसूरत लग रही होती है बिल्कुल। W11 पे देखा है आपने, W11 कैसी चमक छल्लो बनी हुई होती है, कैसी अच्छी लग रही होती है, लेकिन है भाई W11, लैंड क्रूजर नहीं है ये, ठीक है W11। तो अल्लाह फरमाते हैं ये सारी दुनिया को मैंने ऊपर से W11 बनाया हुआ है नहीं इतनी जैसी नजर आ रही है, क्यों, खत्म हो जाने वाली है, विग है, विग कितनी ही खूबसूरत हो अपनी नहीं होती। और मैंने तो अजीब अजीब फैशन सुने आजकल, खवातीन पलकें भी लेके लगा रही हैं, सुना है वो लंबी लंबी गोल कर्व वाली पलकें, खूबसूरत खूबसूरत पलकें होती है ना, जिसकी पलकें लंबी हो जरा गोल हो, तो सुना है कि ब्यूटी पार्लर में ये पलकें भी मिलती हैं, लेके लगा लो तो ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कोई बहुत ही हुस्नो जमाल का कोई। अब अगर किसी को पता चल जाए ये पलकें इसकी नहीं है बल्कि उधार ली हुई हैं किसी से, उधार लेके लगाई हुई हैं, तो भी आशिक नहीं होगा वो, उसको पता है यार ये सब टोपी ड्रामा है ऊपर से। तो इसलिए अल्लाह ने क्या, ये नहीं कहा कि दुनिया से मोहब्बत ना करो, मोहब्बत करो इतनी जितनी करने का की हकदार है, जितनी की ये मुस्तहिक है, जितनी की मुस्तहिक नहीं है हम उससे ज्यादा की कर लेते हैं। हम विग वाले से ऐसी मोहब्बत कर रहे हैं जैसी उससे करनी चाहिए जिसके ओरिजिनल बाल हैं, दोनों में कोई फर्क ही नहीं कर रहे भाई, ओरिजिनल चीज अलग होती है, टिंड हो ऊपर विग रखी हुई वो अलग हिसाब किताब है भाई। खुदा ना ख्वास्ता कोई पैदाइशी गंजा हो तुम नाराज ना हो समझ रहे हैं बात को, ये तो मिसालें दी जाती हैं समझाने के लिए, वरना अगर कोई किसी में कोई ऐब है, कोई मेरे बयान में तो मुझे चूंकि नजर नहीं आ रहा इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं, कोई ऐब है तो वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो, वो बोले असल मदार आमाल पर है क्यामत के दिन, बहुत से बाल वाले लटके भी होंगे और गंजे जन्नत में जा रहे होंगे, क्यामत में अल्लाह किसी के बाल या ये नहीं देखा कि ये बाल वाला है या फारिगुल बाल है। हदीस में आता है अल्लाह तुम्हारी सूरतों की तरफ और तुम्हारे पैसे की तरफ नहीं देखते, तुम्हारे दिलों की तरफ देखते हैं, दिल में क्या है। ये तो दुनिया की मिसालें हैं इसलिए दुनिया में समझा रहा हूं मैं, वरना हकीकत तो दिल है और दिल की हालत कैसी है, आमाल कैसे हैं इंसान के। तो बस बात मैं ख़त्म करता हूँ कि देखो भाई, दुनिया से मोहब्बत, जब कहा जाता है कि दुनिया से मोहब्बत ना करो तो मतलब क्या है, हद से बड़ी भी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, एतदाल से जो मोहब्बत है वो जायज़ है। जैसे विग से जिसको मोहब्बत होगी ना जितनी, तो वो ठीक है, विग गुम जाएगी तो पागल नहीं हो जाएगा वो, किसी के सर से विग गायब हो गई खुदकुशी नहीं करेगा, हाँ किसी के ओरिजिनल बाल किसी ने जड़ से खींच के निकाल लिया हो ना वो बड़ा टेंशन में आ जाएगा। तो अल्लाह बता रहे हैं कि जो ओरिजिनल है ये भी ओरिजिनल नहीं है, لہذا چیزوں کے کسی کے مرنے پر حد سے زیادہ غمزدہ نہ ہوا کریں. کسی کا بیٹا مر گیا، کسی کا شوہر مر گیا، پاگل ہو گئے غم سے، غلط ہے یہ، غلط ہے، نہ ہو، اعتدال اعتدال، کوئی بات نہیں. بعد میں بھی مرنا تھا، بعد میں بھی جدا ہونا تھا، اور وقت پر جو مرا ہے، جو غم ہوا ہے، وہ اپنے وقت پر ہوا ہے. یہ ہم کہتے ہیں نا یار یہ وقت سے پہلے ہو گیا. ایک صاحب کے والد صاحب 63 سال میں انتقال ہوا، وہ مجھے کہنے لگے بھائی ٹھیک ہے سب نے جانا ہے، لیکن میرے والد صاحب ذرا وقت سے پہلے چلے گئے. میں نے کہا بھائی کوئی وقت سے پہلے نہیں جاتا. یہ تو ہم چونکہ اس کی صحت کو دیکھ کے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی مزید جینا ہے. اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ صحت تو ہے مگر ایکسیڈنٹ بھی ہیں، حادثات بھی ہیں اور سب کچھ ہے. تو اللہ تعالی نے جب یہ دنیا بنائی ہے تو سارے حادثے اللہ نے اس دنیا میں پہلے سے پیدا کیے ہیں، اور اللہ کو پتا ہوتا ہے کب کس کو ٹکر لگنے والی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کو پتا ہے کب کس کو ٹکر لگے گی، کب جو ہے نا ٹرک کس کے اوپر چڑھ جائے گا، کب کس کو بجلی کا جھٹکا لگے گا اور کرنٹ سے مر جائے گا، اور کب ایسا ہے کہ وہ بجلی کا تار کھمبا درست کرنے کے لیے چڑھے گا اور اس سے چپک جائے گا. تو ہم تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نیچے اترے گا، لیکن اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ اترنے کے لیے نہیں چڑھا، اس دفعہ یہ چپکنے کے لیے چڑھا ہے. کتنے الیکٹریشین ایسے ہوتے ہیں بےچارے، ہم نے دیکھا ایک دفعہ ایک آدمی کوئلہ بنا ہوا تار سے لٹکا ہوا ہے، وہ کہیں تار چوری کرنے کے لیے نا، تانبے کی تار چوری کرنے کے لیے اوپر چڑھا ہے، چور تھا. تار جب کاٹنے لگا تو اس کا ہاتھ تار پہ لگ گیا، اتنا تیز کرنٹ ہوتا ہے نا ان تاروں میں، کوئلہ بن گیا تھا بالکل. تو وہ اس لیے تھوڑی چڑھا تھا بھائی کہ کوئلہ بن جائے. اب اس کے گھر والے رو رہے ہوں گے ہائے وقت سے پہلے مر گیا. تو اللہ بتا رہے ہیں وقت سے پہلے نہیں مرا، اس دفعہ میں نے اس کو اسی طریقے سے مارنا تھا. اس کی موت اس کو یہاں تک لائی تھی تار سے لٹکانے کے لیے. موت یاد رکھو، ہم موت سے جو بچتے ہیں نا، قرآن کیا کہہ رہا ہے، یدرککم الموت، موت تمہارا پیچھا کرتی ہے. موت خود تلاش کر کے اپنے مقام تک لے کے جاتی ہے انسان کو. انسان کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے ہوائی جہاز سے مرے گا، اور یہ تفریح کے لیے ٹکٹ کروا رہا ہوتا ہے، اپنے سیٹ بک کرا رہا ہوتا ہے. کیا ضرورت تھی تفریح کرنے کی بھائی تمہیں، گھر میں بیٹھے رہتے آرام سے. یہ سمندر کے شکار کی نیت سے جاتا ہے، یہ تفریح کی نیت سے جاتا ہے، حالانکہ اس کی موت اس کے دل میں ڈالتی ہے کہ تو ذرا پکنک کا پروگرام بنا سمندر کے لیے، کیونکہ اللہ نے تیری عمر اتنی. ہمارے ایک دوست پکنک کے لیے سمندر پہ گئے، ان کی عمر 20 سال ہوگی اور بہترین تیراک تھے. پکنک کے لیے سمندر پہ گئے، ڈوب گئے پیراڈائز پوائنٹ پہ، ڈوب گئے، نکلے ہی نہیں. 20-25 سال زیادہ سے زیادہ عمر ہوگی، مرے کے مر گئے. تو مرنے تھوڑی گئے تھے وہاں پہ، ان کی جب موت کا وقت آ گیا، اللہ نے لکھا تھا 25 سال، تو اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ بھائی کیا گھر میں گرمیوں کا موسم ہے پڑا ہوا ہے، گھر میں ذرا جا نا سی سائڈ پہ بھی تو ذرا سیر کر کے آ. اب موت ان کو کھینچ رہی ہے، خود دل میں ڈال رہی ہے. ممکن ہے کئی رکاوٹیں آئی ہوں پکنک میں، انہوں نے تمام رکاوٹوں کو عبور کیا، پیچھے دوستوں کے آج نہیں جانا، یہ آج تو جاؤں گا میں، آج تو بڑا سمندر چڑھا ہوا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، گئے اور ہلاک ہو گئے، لاش ملی 2-4 دن کے بعد. تو ہم یہ سمجھتے ہیں وقت سے پہلے، کوئی کام وقت سے پہلے نہیں ہو رہا، سارے ٹائم پہ ہو رہے ہیں ٹائم پہ. تو اللہ نے دی ہوئی ہیں چیزیں، کھلونے کھیلنے کے لیے، کسی کو لینڈ کروزر دے دی، کسی کو 1000 گز کا بنگلہ دے دیا کھیلنے کے لیے، وہ کھیلتا ہے سمجھتا ہے وہ میرا بنگلہ ہو، واہ 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 واہ، میں صاحب جھونپڑیوں والوں کو حقارت سے دیکھتا ہے، تمہارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، باتیں کرتے ہو بڑی بڑی. آج میں کسی بینک میں جانا ہوا، میں وہاں بیٹھا ہوا تو کوئی خاتون بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کسی جو ہوتی ہے نا وہاں کیش رقم دینے کے لیے، تو ایک خاتون آئی، تو اس جو کیش رقم دینے کے لیے جو خاتون بیٹھی تھی، اس نے اس سے تھوڑی سی بدتمیزی سے بات کی، تو یہ خاتون غضبناک، کتنی بینک والے کیا کرتے ہیں، جھونپڑیوں سے نکال کے لا کے بٹھا دیتے ہیں یہاں اتنی بڑی بڑی سیٹوں پہ، جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اب دیکھو، اب یہ تکبر ہے. اگر یہ کہتی نا کہ ایسے لوگوں کو سیٹ پہ بٹھا دیا جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے تمیز بھائی، وہ آپ سے بدتمیزی کر رہی، لیکن تانا کدھر، جھونپڑیوں سے لا کے. کیا مطلب؟ یہ تانا ہے، ہم پیسے والے ہیں اور یہاں غریبوں کو بٹھایا ہوا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ابھی جب مرے گی نا تو اللہ بتائیں گے وہ جھونپڑی والی کی قبر بھی تیرے ساتھ ہی ہے. صحیح ہے نا، دیکھ لیے سب برابر ہو گئے. یہ تکبر، میرا میرا گھر، میرا موبائل، میرا بنگلہ، اور بعض تو پتہ نہیں کس کس چیز پہ فخر کر رہے ہیں جو قابل فخر بھی نہیں ہے. میری قوم، اس پہ فخر ہو رہا ہے. کیوں، تو مرے گا نہیں؟ تو بھائی زمزم کا بنا ہوا ہے. ایک صاحب کا پھڈا ہوا، پٹھان اور پنجابی تھے، ان دونوں کا پھڈا ہوا. تو اب کیا ہوا، وہ پٹھان جو ہے نا، وہ تانے دینے، سارے پٹھان ایسے نہیں ہوتے اور سارے پنجابی ایسے نہیں ہوتے، ہر طرح کے ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں، کسی قوم کو برا کہنا مقصد نہیں، لیکن اس شخص میں عصبیت تھی. وہ کیا کہہ رہا ہے، میں پٹھان ہوں. پٹھان کیا مطلب؟ میں پٹھان ہوں لہذا تجھے چھوڑوں گا نہیں. تو پنجابی کہہ رہا ہے، کیوں، روٹی صرف پٹھان کھاتے ہیں؟ पंजाबी नहीं खाते क्या? नहीं यारी बात समझो, वो कह रहा है क्यों भाई तू मुझे क्यों नहीं छोड़ेगा, रोटी सिर्फ पठान खाते हैं, पंजाबी लोग रोटी नहीं खाते क्या? क्या मतलब भाई, रोटी हम भी खाते हैं तो हम भी लड़ सकते हैं। ये तो असबियत की बात हो गई ना, ना सारे पठान ऐसे होते हैं ना सारे पंजाबी ऐसे होते हैं, ये बेदीनों की बात कर रहा हूं जिनमें लिसानियत है। तो अपने पठान के ताने देने की क्या जरूरत है भाई तुझे, समझ में आ रही है बात? तो बोलो भाई मैं नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरे साथ जुल्म किया, मैं ताकतवर आदमी हूं, तुझे खा जाऊंगा मैं, ये बोल दो बस। कौमियत कौमियत, मैं ये हूं तो मैं ये हूं, तो ये सारी, जो अपनी कौम पे फख्र करता है अल्लाह उसे जलील कर देते हैं, जो अपने नसब पे फख्र करता है अल्लाह उसे जलील कर देते हैं, जो दौलत पे फख्र करता है अल्लाह उसे जलील कर देते हैं। हदीस में आता है ला तुश्मिति शमाता ला तुधरि शमाता तली अखीक फयबतलीक अल्लाह व युनजीहू औ कमा قال صلى الله عليه وسلم, फरमाया किसी मुसलमान को किसी परेशानी और गम में गुर्बत में देखकर उसका मजाक ना उड़ाओ, अन करीब ऐसा होगा कि अल्लाह तुम्हें उस हालत में ले आएगा और उसे उस हालत से निकाल देगा। ये दुनिया में सजा मिलती है, तकब्बुर की सजा अल्लाह दुनिया में दे देते हैं। तो फख्र ना करे इंसान और रश्क भी ना करे किसी के पास कोई चीज़ है, फौरन सोचे ख़त्म होने वाली चीज़ है, हमेशा रहने वाली, बोलो भाई ख़त्म हो जाएगी। तो ना गम को बढ़ाने की ज़रूरत और ना खुशी में इतराने की ज़रूरत। बाकी एक मोहब्बत का मैयार क्या है कि दुनिया से मोहब्बत थोड़ी हो, ज़्यादा ना हो, एतदाल से हो, तो उस एतदाल का क्राइटेरिया क्या है, कितनी मोहब्बत को एतदाल कहेंगे और कितनी को एतदाल से बड़ी हुई कहेंगे। नहीं यारी बात समझ में? देखो थोड़ी सी हरारत हर आदमी के जिस्म में होनी चाहिए ना, 98 डिग्री फारेनहाइट होना चाहिए, इतनी हरारत सेहत के लिए ज़रूरी है। अब डॉक्टर कहते हैं भाई 98 डिग्री है तो मोतदिल हरारत है, 98 से बढ़ के 99 हो गई ये बुखार की कंडीशन है, 98 से नीचे जाने सभी शुरू हो मर जाएगा भाई, ठंडा हो जाएगा, बीपी बहुत लो हो रहा है। 98 डिग्री फारेनहाइट जो है ना मैयारी होती है, तो थर्मामीटर से पता चल जाता है, लगाएंगे भाई ये मैयारी है। तो अब कितनी मोहब्बत दुनिया से की जाए, है भाई एक आदमी सुबह शाम लट्टू हो रहा है दुनिया की हर हर चीज पे और कह रहे मुझे एतदाल से मोहब्बत है, और दूसरा उसको दुनिया की किसी चीज से कोई लगाव ही नहीं है, ना बीवी बच्चों से मोहब्बत है और ना कारोबार से, ना दुकान से, किसी चीज को टाइम ही नहीं देता, और जब उससे कहा जाता है कि मोहब्बत करो कह रहे थोड़ी सी तो है ना, थोड़ी सी है बस, तो कोई मायार तो होगा ना। आई बात समझ में? कितने डिग्री फारेनहाइट दुनिया से मोहब्बत होनी चाहिए ये इंशाल्लाह अगले बयान में बयान करूंगा। आई बात समझ में? अल्लाह ताला ने पूरे डिग्री फारेनहाइट बता दिया, इतनी होनी चाहिए, इससे ना कम हो ना इससे ज्यादा। कम हुए तो ऐसे सूफी बन जाओगे राहिब पादरियों की तरह, दुनिया पे बोझ बन जाओगे, इससे ज्यादा हुई तो दुनियादार बन जाओगे। तो अल्लाह ताला ने एक थर्मामीटर बता दिया भाई ये चेक कर लेना, इतनी होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो कितनी होनी चाहिए ये फिर इंशाल्लाह, हम जब बचपन में ड्रामा देखते थे ब्लैक एंड व्हाइट रंगीन टीवी, तो बहुत सारे ड्रामे आते थे, तो जो किस्तवार ड्रामे होते थे ना वो एंड उनका ऐसा होता था कि अभी जैसे मुक्का आ रहा है और रुक गया, अब आदमी कशमकश में पता नहीं ये मुक्का इसका जबड़ा फाड़ेगा लगेगा या नहीं लगेगा, इस चक्कर में अगली किसका हम इंतजार करते थे। वो एक ड्रामा आता था उसका नाम जहन से निकल गया, वो शाहीन ड्रामा, शाहीन ड्रामे में क्या वो बदर बिन मुगीरा था कि तारीखी ड्रामा है, बदर बिन मुगीरा मुसलमान में एक बहुत बड़े मुजाहिद गुजरे, तो वो मुझे याद है अब तक बचपन में उसकी ये किस्त जब एंड हुई ना, बदर बिन मुगीरा जो मुसलमानों का बड़ा कमांडर था उसको किसी काफिर ने लिटाया फांस उसमें कत्ल करने के लिए और तलवार उठाई मारने के लिए उसकी गर्दन पे। अब ये बड़ी कशमकश वाला सीन था कि इसकी गर्दन अगर लग जाती है तो ये तो ड्रामे का हीरो ही मर गया, अगले ड्रामे में देखेंगे क्या, और ना मरने का कोई चांस नहीं है क्योंकि जब लिटा दिया फांसी के फंदे पे सब कुछ हो गया और तलवार उठा के लगा के भी गर्दन के करीब पहुंच चुकी है, फौरन भाई आगे क्या हुआ ये अगले शुमारे में, अब हलक पे निवाले फंसे हैं यहां पे, ठीक है ना, मन्नतें मार रहे हैं दो दो रकत पड़ के, या अल्लाह ये तलवार जो है ना लकड़ी की हो, अल्लाह प्लास्टिक की हो, अल्लाह इसमें स्प्रिंग लगावाओ। अब इस चक्कर में ना आधा घंटा से पहले आके ड्रामों के आगे टीवी के आगे आके बैठ गए, हमारे घर में अलहमदुलिल्लाह टीवी नहीं था, इधर उधर छप्पड़ में जाके पड़ोसियों के देखते थे, और उस जमाने का टीवी ऐसा था कि आज की औरतें अगर देख लें तो शरी पर्दा शुरू कर दें टीवी एंकर को देख के, उनका पर्दा जो था ना हीरोइन का पर्दा हीरोइन जो शर्मीलापन था हीरोइन में और जिस तरह से हीरोइन के मोहब्बत वाले डायलॉग थे, वो अगर आज की खवातीन देख लें तो शरी पर्दा शुरू कर दें। ऐसी अच्छी अच्छी नेक नेक से, वो ज़ियाउलक का दौर था ना, सबको बुरके उड़ाए हुए थे उसने, तो वो बिल्कुल ऐसे ना, वो तलवार ला के रोक दी। अब हम बच्चे तो और ज़्यादा जज्बाती होते हैं, सस्पेंस में मुफ्तला हो जाते हैं, पता नहीं क्या होगा। हम अगले दिन बैठे हुए, पता चला जी वो लगी नहीं है, ठीक है ना। करीब लाके जैसे ही किया तो एकदम ऑर्डर आया बादशाह की तरफ से, रुक जाओ। वो भी उठा लिया, हमने कहा अल्लाह तेरा बड़ा फजल हो गया। तो इसलिए ये मैंने यहाँ आधी बात छोड़ दी है कि कितनी होनी चाहिए, उसका क्राइटेरिया क्या है। ये इंशाल्लाह इस बहाने आप लोग अगले दर्स में आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, मुझे याद भी दिला देना कहाँ से शुरू करना है, ऐसा ना हो अगली किस्त शुरू ही कहीं कहीं और से हो रही। इसने सवाल पूछा, एक बिदती मौलवी साहब कहते हैं कि भाई बयान ख़त्म हो चुका है, जिन हजरात ने जाना है चले जाएँ, वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो ये सवालात की पर्ची आई है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। तो जो जाना चाहें वो जा सकते हैं, जो ख़वातीन भी जाना चाहें वो जा सकते हैं, बैठना चाहें तो बैठ भी सकते हैं, ये भी है। एक बिदती मौलवी साहब कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बुज़ुर्गों से मदद मांगना जायज़ है, और दलील देते हैं कि कुरान में नमाज और रोज़ा से मदद मांगी है, वो भी अल्लाह नहीं है। और भाई कुरान में नमाज और रोज़े से कतन मदद नहीं मांगी है, नमाज और रोज़े के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगी है। अगर नमाज से मदद मांगी जाती तो हम नमाज के सामने आके कहते हैं नमाज तो मेरी यह हाजत पूरी कर दे, बल्कि हम नमाज में खड़े होकर अल्लाह से कहते हैं या का नाबुद व या का नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, व या का नस्तईन और तुझसे मदद मांगते हैं। तो नमाज के ज़रिए मदद मांगी जाती है अल्लाह से, रोज़ा रख के मदद मांगी जाती है अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह को एक अमल करके दिखाया जाता है, मैं तेरे लिए भूखा प्यासा रहा हूँ, अब तू मेरी हाजत को पूरा कर दे। राफिजी कहते हैं अहले बैत हजरत फातिमा वगैरह से हदीस की रिवायात नहीं मिलती बुखारी और मुस्लिम में, अगर मिलती हैं तो बता दें, अगर नहीं मिलती तो क्या वजह है। कुरान की जो आयत है कि हमने कुरान को नाजिल किया हम इसकी बात करेंगे, अगर ये आयत मनगढ़ंत हो या इसमें तब्दीली या तहरीफ हुई तो इसकी क्या दलील है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत अगर नहीं मिलती तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अबू बकर, हजरत उमर से भी बहुत कम रिवायतें हैं, रिवायतों से सबसे ज़्यादा हजरत अबू हुरैरा से हैं। हदीस बयान करना ये एक अलग शोबा है, बाद साहबा ने इसका इल्तज़ाम किया हदीसें बयान करने का, और बाद हजरात ने हदीसें बयान करने का काम नहीं किया, उन्होंने कोई और काम किए। तो इसलिए कोई बयान नहीं करता तो ना उसकी शान में तनखीस लाजिम आती है और ना ये इसकी अलामत है कि जो बयान कर रहा है वो माज़ अल्लाह झूठ बोल रहा है। अगर राफिजियों का मकसद ये है कि हजरत अबू हुरैरा और दूसरे साहबा से जो इतनी हदीसें मनकूल हैं जबकि हजरत फातिमा बयान नहीं कर रही तो माज़ अल्लाह वो झूठी हदीसें बयान कर रहे हैं, तो भाई बात यह है कि अगर वो झूठी बयान कर रहे हैं तो हजरत फातिमा ने उनकी तरदीद क्यों नहीं की। आप वो वाली हदीसें बयान कर दें जिनमें हजरत फातिमा ने कहा कि हजरत अबू हुरैरा भी माज़ अल्लाह झूठ बोलते थे, माज़ अल्लाह नकले कुफुर, और हजरत आमिर इब्ने आस ने भी गलत कहा, हजरत आयशा ने भी गलत कहा, ये सब गलत बोलते थे। जाहिर है वो कोई ऐसी हदीस आपके पास नहीं है, तो जो काम हजरत फातिमा नहीं कर रही, जो इल्ज़ाम हजरत फातिमा नहीं लगा रही, वो आप क्यों लगा रहे हैं। तो मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त हो गया। दूसरा, कुरान की जो आयत है कि हमने कुरान को नाजिल किया तो हम इसकी हिफाजत करेंगे, तो खुद इसकी क्या दलील है कि ये आयत अल्लाह ने नाजिल की। इसकी दलील है खबर मुतवातिर। मुतवातिर खबर उसे कहते हैं कि एक खबर को नकल करने वाले जब सैकड़ों हज़ारों होते हैं और उनसे नकल करने वाले हज़ारों हों, उस खबर का इनकार करना जायज़ नहीं है, उस खबर का इनकार करना अहमक और बेवकूफ़ होने की अलामत। ये ऐसा ही है जैसे मैं अड़ जाऊँ, मैं कहूँ कि भाई कायदे आज़म नाम की कोई शख्सियत पैदा ही नहीं हुए हैं भाई, आप कहें कि नहीं भाई सारी दुनिया नकल करती आ रही है पैदा हुए हैं, मैं कहता हूँ इसकी दलील क्या है कि वो पैदा हुए हैं, तो आप यही दलील लेंगे भाई इतनी बड़ी दुनिया झूठ। कायद आजम की सीरत पे किताबें हैं, उनके अकवाल मिलते हैं, पाकिस्तान की नस्बत उनकी तरफ होती है, तो एक दो आदमी छोड़ू हो सकते हैं, सारी दुनिया थोड़ी छोड़ सकती है, सारे थोड़ी झूठे हो सकते हैं। फिर भी अगर मैं कहूँ नहीं साबित करो, तो आप कहेंगे तुम साबित करो दलील से कि कायद आजम दुनिया में पैदा नहीं हुए, जितने अफराद हमने उनके पैदा होने पर दलील दी है तुम इतने या कम अज़ कम आधे बता दो कि नहीं कायद आजम नाम का कोई शख्स दुनिया से नहीं गुजरा। इसी तरह कुरान की हर हर आयत मुतवातिर है, नबी ने तरावी में कुरान पढ़ा, नबी ने नमाजों में पढ़ा, नबी से सहाबा ने उस वक्त सीखा, तो हजारों ने सीखा, लाखों को मुंतकिल किया, लाखों ने करोड़ों को मुंतकिल किया। तो अगर ये वो नहीं है दूसरा है तो वो लाखों में से 50,000 आप बता दें, वो ये कहते कि नहीं ये वाला नहीं है, ये आयत उसमें गलत शामिल कर दी गई है, 50,000 किया एक भी नहीं है, हत्ता के कोई गैर मुस्लिम भी नहीं है जो ये दावा करे कि ये वो वाला नहीं है जो नाजिल हुआ, गैर मुस्लिम भी मानते हैं ان کے بھی اعترافات ہیں کہ بھائی اس کو نقل کرنے والے اتنے ہیں کہ یہ کہنا ناممکن ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نہیں کیا. البتہ غیر مسلم جو اعتراض کرتا ہے نا قرآن پہ, وہ یہ اعتراض نہیں کرتا کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جو نبی نے پیش کیا, وہ یہ کہتا ہے کہ پیش تو نبی نے کیا مگر اپنی طرف سے کیا ہے, اللہ کا نازل کردہ نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ غیر مسلم بھی یہ اعتراض یہ کرتا ہے کہ یہ پیش تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا, یہ نقل ہوتا چلا آ رہا ہے, اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے, وہ بھی معترف ہیں مگر وہ کہتے کیا ہیں اپنی طرف سے پیش کیا, اور ہم کیا کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ نے نازل کیا. اچھا بھائی شری داڑھی نہ ہو تو کیا امامت کر سکتے؟ میرے بھائی کی داڑھی نہیں ہے, تراوی بھائی کی داڑھی نہیں ہے تراوی نہیں پڑھ سکتے اس کے ساتھ اس کی امامت میں. گھر میں تراوی ہو تو ہوتی ہے, اہل محلہ عورتیں خاصی تعداد میں تراوی پڑھنے آتی, کیا ان کا تراوی کے لیے جانا جائز ہے؟ اس پر میرا ایک مستقل بیان ہے جو عثمان بھائی سے گم گیا ہے, خواتین کا مسجد میں تراوی کے لیے آنا. ہاں ہے تو انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے. میں اس لیے اپلوڈ نہیں کر رہا اس کو کہ ایک فطرانہ کھڑا ہو جائے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس زمانے میں خواتین کو مسجد میں نماز کے لیے آنے کی اجازت ہونی چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواتین کو مسجد میں آنے سے منع کیا ہے, حدیث میں آنے کی اجازت ہے. امام ابو حنیفہ بھی مانتے ہیں کہ اصل حکم یہی ہے شریعت میں کہ عورت کو مسجد میں آنا جائز ہے, لیکن امام حنیفہ نے دیکھا کہ بھائی اس میں فتنہ زیادہ ہو رہا ہے, وہ پابندیاں نہیں ہیں جو نبی کے دور میں ہوتی تھی, اس لیے ایک سیاسی پابندی لگائی امام حنیفہ نے. اور صرف امام حنیفہ نے نہیں, اس وقت اور بھی بہت سارے اسلاف میں تابعین ہیں جنہوں نے پابندی لگائی. لیکن اب بات یہ ہے کہ عورت کو مسجد سے روکنے میں فتنہ زیادہ ہے یا آنے میں فتنہ زیادہ ہے؟ میری رائے یہ کہ اب روکنے میں فتنہ زیادہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ امام حنیفہ کے دور میں کہیں بھی نہیں جاتی تھی, مسجد میں آتی بے پردگی کا خطرہ ہوتا. اب دنیا کی ہر جگہ جا رہی ہیں اور ایک خیر کی جگہ آتی ہیں تو مولوی صاحب ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہفتہ بازار چلی جائیں واپس, مسجد میں آنے کی آپ کو اجازت نہیں, آپ منگل بازار میں گھومے جا کے, آپ تارک روڈ پہ شاپنگ کریں جا کے, مسجد میں آپ کے لیے آنا جائز ہے, اس میں فتنہ ہوگا. حالانکہ مسجد ایک جگہ ہے جو فتنہ ختم کرنے کی, بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عورت کے لیے اصل کیا ہے کہ گھر کی چار دیواری میں رہے. میں کہتا ہوں کہ یہ بات کہ عورت کے لیے اصل حکم ہے گھر کی چار دیواری میں رہے, یہ اس کے کان میں ڈالنے کے لیے بھی اس کو مسجد میں لانا پڑے گا. نہیں یاری بات سمجھ میں. پہلے زمانے میں دین غالب تھا, مرد گھروں میں عورتوں کو تعلیم بھی دیتے تھے, سمجھاتے بھی تھے. اب ایسا حساب کتاب نہیں ہے. یہ چند حضرات یہاں بیٹھے ہیں یہ ممکن ہے اپنے بیویوں کو بتا دیتے ہوں, ورنہ باقی جتنی عورتیں ہیں ان کا حساب کیا ہے؟ وہ ابھی کیا وہ جو مسجد میں نماز کے لیے نہیں آ رہی تو گھر میں کیا وہ تہجد پڑھ رہی ہوں گی بیٹھ کے, وہ فلم دیکھ رہی ہوں گی؟ تو زمانے کے حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ 1200-1300 سال فتویٰ اس زمانے میں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. امام ابو حنیفہ نے بھی زمانے کے لحاظ سے فتویٰ تبدیل کیا نا. اصل تو یہ تھا کہ صحابہ کے دور میں عورت مسجد میں آتی تھی, امام ابو حنیفہ کے زمانے میں, حالانکہ 100 سال کا فرق ہے تقریباً نبی کے زمانے میں اور امام ابو حنیفہ کے زمانے میں, تو بلکہ اس سے بھی کم فرق ہے. اس سے 80 ہجری میں امام حنیفہ پیدا ہوئے ہیں ہجرت کے 80 سال کے بعد, تو 50-60 سال کا فرق لگا لیں آپ نبی کے دور میں اور امام حنیفہ کے دور میں. لیکن امام حنیفہ نے دیکھا زمانہ بدل گیا ہے اور فتویٰ تبدیل کر دیا, بھائی اب عورت کو مسجد میں آنے نہ دو. تو ہمارے دور میں امام حنیفہ میں کتنا فرق ہے؟ 1300-1400 سال کا. تو اب ہم اسی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب اگر زمانے کے لحاظ سے فتویٰ تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس کو تبدیل کر دینا چاہیے, اسی پہ چپک کے نہیں رہنا چاہیے وہی جو کہہ دیا. ہاں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس زمانے میں بھی آنے میں فتنہ زیادہ ہے نہ آنے میں کم ہے, پھر ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن اثر نو اس مسئلے پر غور ہونا چاہیے. اس لیے میری ذاتی رائے یہ کہ اس پہ ابھی میں پورے دلائل ہی میں نے دیے, ممکن ہے آپ کو اشکالات ہوں کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, خواتین آئیں گی اس زمانے میں کون ان کو پردہ کرا سکتا ہے, چکر بازیاں شروع ہو جائیں گی. میں سارے ان فتنوں کا قائل ہوں. میں مانتا ہوں کہ اس زمانے میں عورت کے آنے میں وہ فتنہ ہے جو نبی کے دور میں نہیں تھا. آج تو بہت فتنہ ہے. بات یہ ہے کہ نہ آنے میں فتنہ آج بھی ہے عورت کے مسجد میں آنے میں, پہلے سے زیادہ ہے, مگر نہ آنے میں جو فتنہ ہے وہ آنے کے فتنے سے بہت زیادہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور دوسری بات, فتنے کی نوعیت چینج ہے. آنے میں بے پردگی کا فتنہ ہے, نہ آنے میں جو فتنہ ہے وہ بے پردگی کا نہیں, ان کا ایمان ہی داؤ پہ لگ رہا ہے. یہ جو نسل 2-4 نسلوں کے بعد ان کو یہی نہیں پتا چلے گا ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہی نہیں پتا چلے گا عورتوں کو ہم ہیں کیا, اتنی دہریت اور بے دینی خواتین میں پھیلتی چلی جا رہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دیندار لوگ مسجدوں میں آتے ہیں نا, وہ اپنے گھر کی عورتوں پہ باقی ساری دنیا کی عورتوں کو قیاس کرتے ہیں, کہتے ہیں میں ہوں نا جب گھر میں دین پہنچا رہا ہوں مجھے میں کیوں لے کر آؤں. ایک صاحب کہنے لگے بھائی میں جب گھر میں بات کر سکتا ہوں تو میں اپنی بیوی کو کیوں لے کر آؤں. میں نے کہا آپ نہ لے کر آئیں, میں نے کبھی نہیں کہا آپ لے کر آئیں. بات ہو رہی ہے کہ جو آپ جیسے نہیں ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ کتنے شوہر شراب پیتے ہیں, لڑکیوں کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. کیا ان کی عورتوں کو دین سیکھنے کا یا ان کی عورتوں کو مسجد سے منسلک کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بیان میں آ جائیں, نماز کے لیے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھو نماز میں ایک اٹریکشن ہے جو بیان میں نہیں ہے. اس کی اگر مثال دیکھنی ہے جیتی جاگتی, آج بھی بیان ہو رہا ہے اور جمعے کو بھی بیان ہوا تھا, فرق تھا یا نہیں تھا؟ جمعے کو جو میرا بیان ہوتا ہے یہ پورا ہال صحن تک بھرا ہوا ہوتا ہے, یہ پورا برامدہ اور چھت بھری ہوئی ہوتی ہے, مسجد چھوٹی پڑ گئی ہے ہماری. کیوں؟ جمعے میں نماز بھی ہے. نہیں آ رہی نا بات سمجھ میں؟ جمعے میں کیا ہے, یہ زمینی حقائق بیان کرو. منگل میں نماز پڑھنے نہیں آتے, صرف بیان سننے آتے ہیں. تو اگر آپ خواتین کو جمعے کی نماز میں آنے کی اجازت دو گے تو پھر خواتین آئیں گی اصل میں بیان سننے. اتنی بڑی تعداد آئے گی کہ آپ سمجھتے ہوگے کہ میں اپنی بات عورتوں تک بھی پہنچا رہا ہوں, ورنہ یہ حساب کتاب خراب ہونے والا ہے. اس پہ میرے تفصیلی دلائل پر ایک بیان ہے, وہ اپلوڈ کر دیں گے پھر انشاءاللہ, وہ آپ لوگ سن لیے گا. تو پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر پولیس کو بتائیں, کیونکہ میرے اندر دلائل سمجھانے کی طاقت نہیں ہے. بھائی کیا میں جب ایک بات دلیل سے ایک کو سمجھاتا ہوں پھر وہ اشکال کرتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں, پھر وہ تیسرا اشکال کرتے ہیں میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. جب میں سارے اشکالات کا جواب دے دیتا ہوں نا تو سامنے والا اگر حق سمجھنے کی صلاحیت ہو وہ مان لیتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, اور اگر اس کی وہ میری رائے سے اختلاف کرے تو وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کی رائے میں بھی وزن ہے لیکن میں آپ کی رائے سے متفق نہیں ہوں, تو بھی ٹھیک ہے. لیکن بعض دفعہ سامنے والے کو غصہ آتا ہے, کیا کہہ رہے ہو؟ ٹھیک ہے, جب آپ نے دلائل کے انبار لگا دیے ایک چیز میں, ایک ایک اشکال کا جواب دے دیا. میں تو کوشش کرتا ہوں کہ جو اشکال اس کے ذہن میں نہیں ہے نا وہ بھی خود سے پیدا کروں کہ میری اس بات پر ایک اور اشکال ہو سکتا ہے جو آپ نے ابھی کیا نہیں ہے, وہ کریں, اس کو بتاتا ہوں یہ والا. ٹھیک ہے, پھر وہ خود اس سے کروا کے پھر اس کا جواب دیتا ہوں اس کو, پھر کہتا ہوں ایک رہ گیا یہ والا بھی کریں آپ. وہ خود حیران ہوتا ہے یار یہ تو مجھے بھی نہیں تھے. تو میں اس لیے بتاتا ہوں کیونکہ پھر اب وہاں جائیں گے نا پھر چپل پہنتے ہوئے ایک اور اشکال ذہن میں آ جائے گا, رکشے میں بیٹھتے ہوئے ایک اور آ جائے گا. تو میں پہلے ہی سارے کوشش کروں کلیئر کروں, کیونکہ جب ایک دعویٰ کیا ہے تو اس میں پہلے سارے اس کے سغرے کبرے ملائے ہوئے ہم نے پورے تسلی سے. اس کے بعد بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے کہ بھائی نہیں مجھے آپ کی بات سمجھ میں, تو ٹھیک ہے آپ اپنی رائے کے مکلف, ہم اپنی رائے کے مکلف. اس کے بعد بھی لیکن پھر اگر غصہ آ رہا ہے نا سامنے والے کو, دلیل ایک بھی نہیں ہے, نہیں یہ آپ کے غیر مقلد ہو گئے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے آپ فقہ حنفی سے ہٹ گئے ہیں, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, پھر اس کو میں کہتا ہوں بھائی پولیس کو بتاؤ, مجھ سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, میں اپنے جتنا سمجھا سکتا تھا سمجھا دیا. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں پھر بھی مجرم ہوں, تو مجرموں کے لیے تھانے بنے ہیں, ایف آئی آر کٹواؤ, تھانے میں جا کے رپورٹ کرواؤ, میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں. تو یہ ہے حساب کتاب. جلدی سے ایک آخری سوال رہ گیا, میں نے پہلے آپ لوگ کو چھٹی دی ہوئی ہے جو جانا چاہے جا سکتا ہے, پھر لوگ مجھے بولتے ہیں کہ یہ بہت خون کا عطیہ دینا کن حالات میں جائز ہے کن حالات میں ناجائز. ناجائز تو کسی حالت میں بھی نہیں ہے, ایک حالت میں ناجائز ہے جب اپنے اندر خود اپنے اندر خون کی کمی ہو, پھر جائز نہیں. خطرہ ہے کہ ایک بوتل دی تو چار بوتلیں چڑھانی نہ پڑ جائیں کہیں, ایسی صورت میں خون کا عطیہ نہیں دے سکتے, کیونکہ پہلے اپنی جان بچانا فرض ہے دوسرے کی بعد میں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.